السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھٹا پارہ، جز نمبر 6. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، 5 پارے ہمارے ہو چکے، 6ٹا پارہ ہمارا چل رہا ہے. قرآن الحمدللہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب دیکھیں انسان اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ جب تک انسان کے اوپر کوئی سوار نہ ہو یا اس کے اوپر جب تک کوئی واچ رکھنے والا نہ ہو تب تک وہ سدھر نہیں سکتا، یعنی وہ شتر بے مہار کی طرح آزاد ہو جاتا ہے. پھر ساتھ میں جب انسان کی خواہشات لگی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور شیطان کے جو ساتھی ہیں وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو انسان کا نیکیوں پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور نیکیوں پر قائم رہنے ہی کے لیے اس کو اپنے آپ کو باندھے رکھنا پڑتا ہے، جوڑے رکھنا پڑتا ہے، ایسا اس کو کسی کے ساتھ سلسلہ استوار رکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود نیکیوں میں آگے بڑھتا رہے اور نیک کام پر وہ بندھا رہے. اور یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیں اگر رمضان نہ آئیں تو ہمارا قرآن سے تعلق ویسا تعلق نہ ہو سکے جو رمضان میں ہوتا ہے، کیونکہ رمضان ایک نیکیوں کا موسم ہے تو ہر طرف سے نیکیاں ہی ہوتی رہتی ہیں، سب لوگ نیک کام کرتے نظر آتے ہیں تو پورا ماحول ویسا بن جاتا ہے. باقی کے پورے 11 مہینے میں آپ کتنی بھی کوشش کریں، لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا جتنا رمضان میں پیدا ہوتا ہے. اسی سے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے. جیسے کہ ہر جگہ کا یہ رول ہے، جب کہیں کسی جگہ سیل لگتا ہے تو لوگ کافی چیزیں لے لیتے ہیں تاکہ بعد میں کام آ سکیں. گرمیوں میں وہ کام کر لیتے ہیں جو سردیوں کے کام ہوتے ہیں، سردیوں میں نہیں ہو سکتے. سردیوں میں وہ کام کر لیے جاتے ہیں جو گرمیوں میں نہیں ہو سکتے تاکہ آگے کے لیے آسانی ہو جائے. تو ہمیں بھی اس رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے کرنا چاہیے کہ ہم تقویٰ اس طرح سے حاصل کر لیں، یعنی ہمارے اندر وہ غور و فکر کا جذبہ پیدا ہو، معرفت الہی ہمارے اندر پیدا ہو. اس نیت کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو تقویٰ سے بھر دے، ہمارے اندر وہ ایک اسپرٹ پیدا ہو جائے، ہمیں اتنی قوت مل جائے، طاقت مل جائے کہ ہم باقی کے 11 مہینے بھی نیکیوں پر قائم رہ سکیں. اسی بنا پر ہم یہ ہر دفعہ دہراتے رہتے ہیں، ورنہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، ہمارا روز کا معمول ہے، قرآن کا ہمارا ساتھ روزانہ کا ہے، لیکن رمضان کی وجہ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے. یعنی رمضان میں ہمیں اس سے ایسے تعلق جوڑنا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی طاقت ملے، برائیوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیوں کو پروان چڑھانے کی طاقت، یا اللہ کے دین کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی طاقت. اور آپ دیکھیں کہ ابھی تو ہم صرف اپنے لوگوں میں کام کر رہے ہیں نا، ہمیں تو اس قرآن کے پیغام کو غیر مسلموں تک بھی پہنچانا ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہم پر. تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے، اس ذمہ داری کے احساس کو پیدا کرنے کے لیے، مزید اجاگر کرنے کے لیے ہم کو اس قرآن سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے. اور یقین جانیے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو تاثیر اس میں ہو سکتی ہے وہ کہیں اور کسی اور بات میں نہیں ہو سکتی. اس قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے ذریعے سے ہمیں اس قرآن کے میسج کو، اس کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اور اس کے لیے ہمت اور طاقت اگر ہمیں کہیں سے مل سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے کلام سے. اسی دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ روز بروز ہماری طاقت میں اضافہ کرے گا، اور طاقت کون سی؟ ایمان کی طاقت میں، ہمارے عمل میں اضافہ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس کی وجہ سے ہم مضبوط بن سکیں گے، استقامت ہمارے اندر ہوگی. اس قرآن نے صحابہ اکرام کو کیسے تبدیل کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا تھا کہ دنیا کی ساری دولت ان کے سامنے ہیج تھی. عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جب بھی ہم پڑھیں تو ہمارا ایمان مزید تازہ ہو جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک دستے کے ساتھ امیر بنا کر بھیجا، اور جب یہ وہاں پر گئے تو कुछ वजूहात की बिना पर ऐसा हो गया कि इनकी आर्मी और ये सब पकड़े गए। क्रिश्चियन बादशाह था, उन लोगों ने जब इनको पकड़ा तो बादशाह ने कहा कि इनका जो अमीर है उसे मेरे सामने लाया जाए। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को लाया गया सामने। बादशाह ने उनको ऑफर दी कि मैं तुम्हें फलां फलां जगह का इलाका तुम्हें दे देता हूँ, वहाँ का तुमको सरदार बना देता हूँ, तुम इस्लाम छोड़ दो। उन्होंने कहा कि मुझे एक बात काबिल कबूल नहीं है। बादशाह ने और इलाका बढ़ा दिया, ज़्यादा एरिया बढ़ा दिया और कहा कि उतने बड़े इलाके का तुम्हें सरदार बना देता हूँ, तुम इस्लाम छोड़ दो। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने कहा कि अगर आप मुझे पूरे अरब का भी सरदार बना दें या गैर अरब का भी सरदार बना दें तब भी मैं ईमान छोड़ने वाला नहीं। उसने और ऑफर वो बढ़ाता गया तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा उसे जवाब देते रहे कि पूरी दुनिया की दौलत भी अगर आप मुझे देते हैं तब भी मैं ईमान का सौदा नहीं कर सकता, ईमान नहीं छोड़ सकता। उन्होंने ये जवाब दिया तो बादशाह ने इम्तिहान लेना चाहा और बादशाह ने कहा कि अच्छा इनके दो साथियों को लेकर आओ इनके आर्मी के। और उसी वक्त कहा जाता है कि उसने कुछ ऐसी चीज़ें रखवाईं, आग पर देगें रखवाई और उसमें तेल डालने लगाया और तेल जब खूब कड़कड़ाने लगा, गर्म हो गया तो वो दोनों साथियों को जो मुसलमान साथी थे उसमें डाल दिया। कहा जाता है कि उनको अंदर डालते ही ऐसे हुआ जैसे कि इन्हीं पूरी उनकी उनका जिस्म पिघल गया। ये मंजर देख कर अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रोने लगे। अब इसको लगा बादशाह को कि हाँ अब जान के डर से शायद ये मेरी बात मान जाए। बादशाह ने कहा कि अच्छा अब मानते हो मेरी बात? उन्होंने कहा कि नहीं। बादशाह ने कहा कि फिर तुम रो क्यों रहे थे? तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा कहने लगे कि मैं तो इसलिए रो रहा था और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि ऐ अल्लाह ताला मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं उसके बराबर मुझे हर दफ़ा इसी तरह से अल्लाह की राह में मारा जाए, और जब अल्लाह ताला मुझसे पूछे जिंदा करके कि तू किस वजह से मारा गया तो मैं जवाब दूं कि अल्लाह तेरी खातिर, दीन की खातिर मारा गया। आप देखें कैसा ईमान होगा, वो कैसी पुख्तगी थी ईमान की, कैसी कुव्वत थी वो ईमान की, और ये कुव्वत किसने बख्शी थी? ये अल्लाह के कलाम ने उनको बदल दिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने उनको बदल दिया था। कहा जाता है कि बादशाह उठा और उसने पेशानी चूमी उनकी। ये था वो ईमान। और आज हमारा ईमान है कि छोटी छोटी बातों पर मुतजलजल हो जाता है हमारा ईमान। तो इस कलाम से जब वो लोग इस तरह से तब्दील हो गए थे, बदल गए थे, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? हमारा ईमान उस तरह से पुख्ता क्यों नहीं हो सकता? तो इस कलाम को हम इस तरह से पढ़ें जैसे कि इसके पढ़ने का हक है, ताकि हमारे दिल पर भी ये उसी तरह से असरअंदाज हो, हमारे ईमान में इजाफा हो सके, हमारे अंदर इस्तेकामत पैदा हो और हम अपने ईमान को मज़ीद संभालने वाले बने, अपने ईमान को ताज़ा करने वाले बने। इसी उम्मीद और दुआ के साथ हम आगाज़ करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि हमारे दिलों की गिरहें खोल दे ताकि इस कुरान को समझना आसान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا أليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے حالانکہ سزا دینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ برائی پر زبان نہ کھولی جائے، اور اگر تمہیں کسی کی شکایت کرنی ہے، کوئی تم پر ظلم کر رہا ہی ہے، تو اس صورت میں تم زبان کھول سکتے ہو یا اس کی برائی کر سکتے ہو۔ برائی کا مطلب ہے کہ جو تم پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ کر سکتے ہو، لیکن جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے اتنا ہی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم درگزر کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی بری بات لوگوں سے بیان کرے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں کا عام رواج ہے کہ ہم ذرا سا کسی نے ہم کو تکلیف دے دی، یا اگر تکلیف نہیں بھی دی उसकी वजह से हमारा कुछ नुकसान हो गया या कोई कंपटीशन है हमारा किसी के साथ और उसकी बिना पर वो सामने वाला शख्स जो है वो हमसे आगे चला गया, तब हम अपने दिल में एक गिरह बांध लेते हैं या हम अपने दिल में एक हसद या कीना पैदा कर लेते हैं और उस बिना पर, उस हसद की बिना पर हम हमेशा उसकी बुराइयां करते रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि बुराई करने का किसी को कोई हक है ही नहीं, हाँ अगर जुल्म किया जाए तो उस सूरत में किसी हाकिम को बयान किया जा सकता है या किसी ऐसे शख्स को जो उस जुल्म को दूर करने की ताकत रखता हो, अदरवाइज आप अपने ही जैसे किसी शख्स को बता रहे हैं तो ये गीबत हो जाएगी। तो गीबत करने का इख्तियार या हक किसी हाल में भी नहीं दिया गया। और हम सब जानते हैं कि अगर कोई लोगों से बयान करता फिरे तो उसी का नाम गीबत है जो गुनाह कबीरा है। इसी तरह से एक हदीस से हमें मालूम होता है कि पर्दा पोशी बहुत बड़ी नेकी है, यानी अगर किसी ने कोई बुराई की है तो उससे दरगुजर कर दिया जाए, उसे माफ कर दिया जाए। और खुद इंसान अपने बारे में भी किसी के सामने जुबान ना खोले कि उससे कोई अगर बुराई सरजद हुई है तो लोगों को बताता ना फिरे कि मुझसे बुराई सरजद हो गई थी। जैसे कि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के तमाम अफराद को माफ कर दिया जाएगा बजुस गुनाह जाहिर करने वालों के, और वो गुनाह ये है कि आदमी रात को कोई बुरा काम करे फिर जब सुबह हो तो अगरचे अल्लाह ने उस अमल पर पर्दा डाल दिया था लेकिन उसके बावजूद भी वो कहे कि ऐ फुला मैंने आज रात ये और ये काम किया था। अल्लाह ने तो उस ऐप पर पर्दा डाल दिया था मगर उसने अपने ऐप के पर्दे को खोल दिया। ये मुस्लिम की हदीस है। तो इससे क्या मालूम होता है कि दूसरे की बुराई पर भी पर्दा डाले रहें और खुद अपनी बुराई पर भी पर्दा डाले रहें, यानी बुराई को जाहिर करना ही नहीं है। वैसे भी आप देखने कि बुराई को जाहिर करने से क्या होगा, उल्टा बुराई ही फैलेगी। आप सभी जानते होंगे मीडिया के बारे में, जितनी बुराई आज आम है उतनी बुराई पहले नहीं थी। खबरों के जरिए से या ऐसे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जहां पर बुराई को इस तरह से खुल्लम खुल्ला बताया जाता है कि जो बातें लोगों के नहीं समझ में आने वाली होती हैं उनके भी समझ में आ जाती है। तो उल्टा बुराई की क्या हो रही है, और तशहीर हो रही है, और इसी बात को इस्लाम मना करता है। तो मजलूम बस शिकवा कर सकता है अल्लाह ताला के हुजूर, जालिम के लिए बददुआ करे वो, या फिर हाकिम के सामने जालिम का जुल्म बयान करे बस। इन दो के अलावा उसको इजाजत नहीं है कि हर एक के सामने किसी की शिकायत करे। तो यहां पर दरअसल मुसलमानों को बहुत ही बेहतरीन अखलाकी तालीम दी गई है और ये अखलाकी तालीम की वजह से पूरा मुआशरा सुधर सकता है और बेहतर से बेहतर हो सकता है। और यहां पर माफ करने के लिए कहा गया है ताकि आपस में एक दूसरे के खिलाफ नफरत और गुस्सा ना हो, एक दूसरे के खिलाफ बदला लेने का इंसान के अंदर जज्बा पैदा ना हो। अल्लाह ताला मुसलमानों के दिलों से तक बुराई निकाल देना चाहते हैं, अल्लाह ताला को ये काम पसंद नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला पसंद ही नहीं करता इस बात को, अल्लाह ताला चाहता ही नहीं ऐसे लोगों को जो बुराई पर ज़ुबान खोलते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन अखलाकी तालीम दी गई है और फिर ख़ासतौर से कहा गया कि अगर माफ़ कर दो तो ये बहुत बेहतर है। और हम सब जानते हैं ना कि माफ़ कर देने से अल्लाह ताला बंदे की इज्जत बढ़ाता है। हदीस में आता है, मुस्लिम की हदीस है, अगर कोई अल्लाह की खातिर किसी को माफ़ कर दे तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की इज्जत मजीद बढ़ा देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत में इजाफा हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर हम दूसरों से दरगुजर करना सीखें और दरगुजर की आदत डालें। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को ना मानेंगे और कुफ्र और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, वो सब पक्के काफिर हैं। और ऐसे काफिरों के लिए हमने वो सज़ा मुहैया कर रखी है जो उन्हें जलील खौर कर देने वाली होगी। बखिलाफ़ इसके वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व लम युफर्रिक़ु बैन अहदिम मिन्हुम उलाइका सौफ युतीहिम उजूरहुम व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। बखिलाफ़ इसके जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों को माने और उनके दरमियान तफरीक ना करें, उनको हम ज़रूर उनके अजर अता करेंगे और अल्लाह बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। यहाँ पर रसूलों के दरमियान तफरीक की बात आई है, दो मतलब हो सकते हैं, एक तो है कि रसूल पर ईमान लाना और दूसरे का इनकार करना, और एक मतलब ये हो सकता है कि एक रसूल को ज़्यादा अहमियत देना नबूवत के लिहाज से और दूसरे को कमतर करार देना। तो हम सब जानते हैं कि नबूवत के लिहाज से तमाम अंबिया बराबर हैं, है ना, जिनको भी अल्लाह ताला ने नबी बनाया वो सब नबी थे या रसूल थे, उसमें हम तफरीक कम ज्यादा नहीं कर सकते किसी को। हाँ, किसी को फजीलत हासिल रही किस बिना पर कि किसी से अल्लाह सुभाना ताला ने कलाम किया, किसी ने बराह रास्त अल्लाह ताला से बात की, किसी को अल्लाह ताला ने आसमानों पर बुलाकर बात की। तो ये दर्जात और ये फजीलतें हैं अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने पास ऊपर उठा लिया, ऊपर बुलाया। तो हर नबी को अल्लाह ताला ने अलग अलग फजीलतें दी हैं। तो फजीलत के लिहाज से तो एक नबी दूसरे से बेहतर हो सकता है या आगे हो सकता है, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते किसी को। ये नहीं कह सकते कि फलां हमारे नबी जो वो सबसे बड़े हैं या सबसे अलग हैं, सबसे जुदा हैं। नहीं, तमाम अंबिया बराबर थे। हाँ, किसी से अल्लाह ताला ने कलाम किया, किसी से नहीं किया, उस ताल्लुक से फिर किसी की कम और ज्यादा हो सकती है फजीलत। तो बहरहाल एक मतलब तो ये हुआ कि रसूल पर ईमान लाना, एक रसूल पर और एक का इनकार कर देना, ये तो कुफ्र है ही। लेकिन किसी एक रसूल को ज्यादा अहमियत देना और एक किसी को कम देना, ये भी उसी के दर्जे में आ जाएगा। ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर उन पर नाजिल कराओ, तो इससे बढ़ चढ़ कर मुजरिमाना मुतालबे ये पहले मूसा अलैहिस्सलाम से कर चुके हैं। उससे तो इन्होंने कहा था कि हमें अल्लाह को अलानिया दिखा दो, और इसी सरकशी की वजह से यकायक इन पर बिजली टूट पड़ी थी। फिर इन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, हालांकि ये खुली खुली निशानियां देख चुके थे। उस पर भी हमने इनसे दरगुजर किया, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को सरीह फरमान अता किया और इन लोगों पर तूर को उठाकर इनसे उस फरमान की अताअत का अहद दिया। हमने इनको हुक्म दिया कि दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल हों। हमने इनसे कहा कि सब्त का कानून न तोड़ो, और उस पर इनसे पुख्ता अहद लिया। आखिरकार इनकी अहद शिकनी की वजह से और इस वजह से कि इन्होंने अल्लाह की आयात को झुठलाया और मुतअद्दिद पैगम्बरों को नाहक कत्ल किया और यहाँ तक कहा कि हमारे दिल गलाफों में महफूज हैं, हालांकि दर हकीकत इनकी बातिल परस्ती के सबब से अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है और इसी वजह से ये बहुत कम ईमान लाते हैं। फिर अपने कुफर में इतने बढ़े कि मरियम पर सख्त बोहतान लगाया और खुद कहा कि हमने मसीह ईसा इबन मरियम रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया है। वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलकिन शुब्बिहा लहुम, हालांकि फिल वाक़े उन्होंने न उसको कत्ल किया न सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबा कर दिया गया। और जिन लोगों ने उसके बारे में इख्तलाफ किया है वो भी दरअसल शक में मुब्तला हैं, उनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं है, महज गुमान ही की पैरवी है। उन्होंने मसीह को यकीन के साथ कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह ज़बरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है। सुभान अल्लाह। हम सब जानते हैं कि बनी इसराइल की सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं उनकी जो कोताहियां थी या उनकी हठधर्मी थी, ज़िद थी या हसद था। यहाँ पर मज़ीद उसको वाज़े किया गया कि वो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये रवैया नहीं अपना रहे हैं, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने यही मामला किया था। उस वक्त भी उनका यही हाल था कि ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ वो लोग उठ खड़े हुए, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, रसूल थे। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और उल्टा ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए, जान के दुश्मन बन गए, और खम ठोंक कर कहने लगे कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को नाऊज़ बिल्लाह कत्ल किया है। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है, ये दरअसल ये सबसे बड़ी दलील है और ये उस इल्ज़ाम की, यहाँ पर अल्लाह ताला ने उस इल्ज़ाम को हटाया है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था। और आज जो क्रिश्चियनिटी में जो लगवियात फैली हुई हैं, जो ट्रिनिटी का अकीदा है या फिर ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने का जो अकीदा है उनका, उसका यहाँ पर इब्तिलाल होता है, उसको यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं था। यहाँ पर अल्लाह ताला ने उस इल्ज़ाम की तरदीद की कि अल्लाह ताला ने तो ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया ऊपर। और ये सब इन्होंने क्यों किया, ये खराबियाँ इनके अंदर धीरे धीरे आईं। दरअसल ये बहुत ज़्यादा नाफरमानी करते थे अल्लाह सुबहाना ताला की, नाफरमानी करते करते इनके दिल सख्त हो गए, अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते थे, अहद की खिलाफ वर्जी करते थे। तो जब मुसलसल नाफरमानी इंसान करता रहे तो फिर आखिरकार उसका दिल बंद हो जाता है, उसके दिल पर मोहर लग जाती है और फिर वो अंबिया को कत्ल करने से भी नहीं चूकता, इतना बड़ा वो जुर्म करने लगता है। इन्होंने सब्त का कानून तोड़ा, इन्होंने एक नहीं कई नाफरमानियाँ की अल्लाह सुबहाना ताला की। जो नबी आए नबियों को कत्ल करने लगे, उनके खिलाफ उठ खड़े हुए, और उस वक्त के जो मशरिक बादशाह थे उनसे इन्होंने साजबाज कर ली उनके खिलाफ, रसूलों के खिलाफ। आप देखें कि इससे बढ़कर भी कोई और दुश्मनी हो सकती है। अल्लाह ताला फरमा रहे कि उन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था। सब्त का कानून क्या था, हम सब जानते हैं कि सब्त के दिन यानी कौन सा दिन था वो इन लोगों के लिए, जैसे हम मुसलमानों के लिए जुमा है, इनके लिए कौन सा दिन था, सैटरडे। जी जज़ाकअल्लाह खैरन, हफ्ते का दिन था सैटरडे। अल्लाह ताला की तरफ से इनको ख़ास ताकीद थी कि उस दिन ये मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे, कोई दुनियावी काम नहीं करेंगे, कारोबार नहीं होगा, कोई कामकाज नहीं होगा। उस दिन सिर्फ और सिर्फ इबादत का दिन था मखसूस, इबादत के अलावा वो और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों ने आनाकानी की लोकल हुज्जतबाजी और बहानों से इस तरह से करने लगे कि इनका दिल वो बिजनेस में ही अटका रहता था। कहा जाता कि खासतौर से मछलियाँ उभर उभर कर हफ्ते के दिन ही आती थी, ईमान की आजमाइश थी असल में। तो हमारे लिए भी आजमाइश है कि जुमा के दिन खुतबे के वक्त हमारे लोग बिजनेस बंद करते हैं नहीं करते हैं, भले ही उस वक्त कितने भी ग्राहक आते हों, लेकिन बस अल्लाह ताला का हुक्म है तो हमें बंद करना है। आप देखें सब्त के कानून तोड़ने के बिना पर उनको बंदर बना दिया गया था। और हमारे यहाँ पर अल्लाह ताला ने खास तौर से ताकीद की, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब जुमा की नमाज के लिए तुमको बुलाया जाए तो उस वक्त तुम अपने कारोबार बंद कर दो। स्ट्रिक्टली हुक्म है ये अल्लाह सुबहाना तआला की जानिब से। हमारे कितने मुसलमान बहन भाई हैं जो जुमा के दिन हमारे अपने कारोबार बंद रखते हैं। तो ये भी क्या हुआ, जैसे उन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था, मुसलमान भी क्या कर रहे हैं फिर आप बताइए। मुसलमान जुमे का कानून तोड़ रहे हैं, उन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था क्योंकि उनको भी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था, हमको भी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। जी हाँ, ये भी खुल्लम खुल्ला नाफरमानी हुई, लेकिन अल्लाह का कितना शुक्र है ना कि अल्लाह ताला ने ये आखिरी किताब नाजिल की है। अल्लाह ना करे अगर हम पहले इसमें या हमारे बाद भी कोई होता तो हम सब जानते कि हमारे सारे आमाल इसमें फिर होते किताब में, कि ये मुसलमान ऐसे थे और मुसलमानों ने ये नाफरमानियाँ की। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अल्लाह ताला हम पर इतना मेहरबान है, वो पकड़ता नहीं है बल्कि छूट दे रखी है कि हो सकता है कोई सुधर जाए, कोई माफ़ी मांग ले और मुसलमान अपने हालात को सुधार लें। तो यहाँ पर उनकी इसी नाफरमानियों की बिना पर अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। फिर सबसे बढ़कर उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया नऊज़ु बिल्लाह, जबकि हम सब जानते हैं कि वह पाक दामन थी। उनकी पाक दामनी का जिक्र अल्लाह सुबहान तआला ने क़ुरान में किया है और अल्लाह ताला जिसके लिए गवाही दे दे, अल्लाह सुबहान तआला की तरफ से जिसके लिए ऐलान हो जाए तो उससे बढ़कर पाक दामन और कौन हो सकता है भला। तो अल्लाह ताला ने अपने क़ुरान में इस किताब में मरियम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की है, उनकी पाकिजगी की, उनकी इबादत गुजारी की, उनकी नेकी की। इसी बिना पर अल्लाह ताला ने उनको तमाम दुनिया की औरतों पर चुन लिया। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा दर्जा है। अहले किताब ने किसी नबी को नहीं छोड़ा, कोई नेक लोगों को नहीं छोड़ा। यानी उनके यहाँ का ये मामूल बन गया था कि नबियों को और नेक लोगों पर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएँ ताकि लोगों के दिलों में उनकी इज्जत, हैसियत, रुतबा कम हो जाए। और आज भी बहुत सारे कम इल्म लोग मुसलमान जो दीन का कुछ भी फहम नहीं रखते वो इसी तरह से उलमाए कराम पर फतवे लगाते हैं, फ़लाँ यहूदी, फ़लाँ मुनाफिक, फ़लाँ ये, फ़लाँ का अकीदा सही नहीं। बस हर बाज़ों का तो आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो इल्म के बिना पर फतवे लगाते हैं, हालांकि उनको अच्छा खासा इल्म है, उसके बिना पर फतवे लगाते हैं। उनकी नज़र में हर कोई काफिर है, हर कोई, किसी का अकीदा दुरुस्त नहीं है, सिर्फ उनका अकीदा दुरुस्त है। और कुछ लोग अपनी लाइल्मी और कम इल्मी की बिना पर, जहालत की बिना पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कुफ्र के फतवे लगाते हैं कि फ़लाँ यहूदी, फ़लाँ मुनाफिक, फ़लाँ काफिर। अल्लाह ताला ही हम मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने पास उठा लिया, जिस्म और रूह समेत उठाया और उनके लिए मामला मुश्तबे कर दिया गया। और अल्लाह ताला फरमाते कि वमा क़तलूहु, यकीनन उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपने पास उठा लिया। व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन बिही क़ब्ल मौती व यौमल क़ियामत यकूनु अलैहिम शहीदा, और अहले किताब में से कोई ऐसा ना होगा जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान न ले आएगा और क़यामत के रोज़ वो उन पर गवाही देगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में नाजिल करेंगे। हम सब जानते हैं इस पर 40 से ज़्यादा अहादीस हमको मिलती हैं, ऑथेंटिक अहादीस, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नज़ूल का जिक्र है। आप फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे, बाबिलुद यानी वो एक दीवार जो वहाँ पर है उसके दरमियान वहाँ पर नाजिल होंगे, आपके चेहरे से कतरे टपक रहे होंगे या बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे, जैसे कि लगता है अभी कोई शख्स नहा कर आया हो, सब्ज़ लिबास में आप होंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से तशबीह भी दी थी कि फ़लाँ फ़लाँ सहाबी ईसा अलैहिस्सलाम ही के जैसे दिखाई देते हैं। तो बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल होगा, इस पर हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए। फिर ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करेंगे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे इत्तबा करने वाले बनकर नाजिल होंगे, आएंगे, फिर अपनी जो नेचुरल ज़िंदगी है वो जियेंगे, और फिर उनके उसके बाद उनकी मौत वाक़ होगी। और दज्जाल इन्हीं के ज़माने में निकलेगा, याजूज माजूज का नुज़ूल होगा, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, जिसकी वजह से फिर याजूज और माजूज का खात्मा होगा। अल्लाह ताला हम सबको फितनों से महफूज रखे। आगे हम इसकी तफसील मज़ीद पढ़ेंगे सूरह कहफ़ में भी इंशाअल्लाह। गर्ज़ इन यहूदी बन जाने वालों के इसी ज़ालिमाना रवैये की बिना पर, और इस बिना पर कि ये बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं जिससे इन्हें मना किया गया था, और लोगों के माल नाजायज़ तरीकों से खाते हैं, हमने बहुत सी वो पाक चीज़ें इन पर हराम कर दीं जो पहले इनके लिए हलाल थीं, और जो लोग इनमें से काफिर हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, मगर इनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं वो सब उस तालीम पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी। यानी अब देखिए, चंद लोग थे यहूद में से ईमान लाने वाले, लेकिन अल्लाह सुबहाना तला ने उनका भी जिक्र किया। अल्लाह ताला कितना रहमान और रहीम है, कितना इंसाफ करने वाला है कि अगर चंद लोग भी हों, चाहे वो दो तीन ही क्यों ना हों, अल्लाह ताला ने कुरान में उनका भी जिक्र किया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके सूद खाने की वजह से और उनके नाजायज़ तरीकों से माल हासिल करने की बिना पर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें हराम कर दी थी। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की बिना पर उनके ऊपर शरीयत को तंग कर दिया गया। तो बातिल तरीके से माल खाना क्या होगा? आपको क्या लगता है कि बातिल तरीके में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मिसाल के तौर पर आप कुछ बता सकते हैं? जी, सूद तो हो ही गए, क्योंकि सूद का तो जिक्र यहाँ पर भी किया गया है, लेकिन सूद तो सबसे पहले नंबर पर है इसमें। जज़ाकअल्लाह खैर। जी, रिश्वत है, और झूठ बोलकर माल बेचना, जी किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेना, चोरी, जी हाँ, धोखा देकर माल बेचना, यतीम का माल खाना, बिल्कुल सही है, हकदार को हक ना देना, उसका हक ले लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दरअसल नाजायज़ तरीकों में आते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन्होंने रिबा यानी सूद लिया और नाजायज़ तरीके से माल खाए। हम सब जानते हैं कि यहूदियों के क्या आमाल थे, क्या उनके काम थे। जी, अमानत में खयानत भी उसमें आ जाएगा। जज़ाकअल्लाह खैरन। इनका मामला ये था कि ये बिजनेसमैन के साथ इन लोगों का उठना बैठना था। जो बिजनेसमैन या जो तिजारत पेशा लोग थे उनके साथ इनके कारोबार थे, और जिनके साथ ये उठते बैठते थे। एक दिन पहले तो ये तकरीर करते कि सूद हराम है, और उन्हीं के साथ उठते बैठते और उन्हीं के साथ खाते पीते थे, उनकी दावतों को कबूल करते थे जो सूद लेने और देने वाले थे। तो इससे फिर क्या पता चलता है कि उलमाए कराम को ज़रूरी है ये बात पर अमल करना कि जब वो जानते हैं कि फलां चीज़ हराम है तो ऐसे लोगों के साथ वो उठना बैठना भी छोड़ दें, वरना क्या होगा कि इंसान उसी में इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर लोगों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फतवे दिया करते थे, जैसे आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे उलमा खुद मुसलमानों के उलमा हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, किसी की बुराई के लिए बात नहीं हो रही है, दरअसल बस बात यहाँ पर समझाने के लिए हो रही है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अल्लाह ताला की आयात को बेचते हैं, कि बाकायदा खुद मुसलमानों के ताल्लुक से फतवे दिए जाते हैं कि फलां खवारिज की जमात है, या उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जाए, या फिर कहा जाता है कि सूद जायज़ है, और उसको जायज़ करने की इतनी दलीलें देते हैं कि सामने वाला बंदा समझता है कि अच्छा, जो लोग सूद को नाजायज़ करार दे रहे हैं वो खुद बेवकूफ़ है, नादान है। फिर इस तरह से फतवे दिए जाते कि ठीक है, सूद पर लेन देन तो ना करो, लेकिन कम से कम तुम अपनी ज़रूरत के लिए ले सकते हो। बहुत सारे लोगों के फतवे हैं, बाकायदा स्कैन किए हुए लोगों के पास रखे हुए फतवे, और उस पर वो उनकी साइन भी है उलमा की, जो अपने आप को आलिम कहते हैं, कि फिक्स डिपॉजिट करना भी जायज़ है। अब आप बताएं, जो आम फिर तबका है वो कहाँ जाए? और कुछ लोग तो होते ही अपने मफाद की खातिर फतवा लेने वाले, और उसकी लपेट में दूसरे लोग भी आ जाते हैं। तो जो चीज़ हराम है हमको मालूम है, बस वो हराम है, उसमें फिर कीलो काल नहीं करनी है। तो ये यहूद की कारस्तानियाँ थी, और आज मुसलमान भी उसी में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनके लिए, जिन लोगों ने नाफरमानी की है, उनके लिए अजाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है अल्लाह ताला ने। اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. لاکن الراسخون فی العلم منہم المؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز جزا پر روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اب یہاں پر راسخون کہا گیا ہے یعنی علم میں وہ پختہ کار لوگ جو اللہ کے نازل کردہ تعلیمات سے رہنمائی حاصل کریں. یعنی راسخون فی العلم وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحیح اللہ کی کتاب سے تعلیم حاصل کرنے والے ہوں, جن کی سوچ صحیح ہو اور جن کا علم وحی کی بنا پر ہو. یعنی وحی کے بنا پر وہ اس علم میں پختہ کار ہیں, اللہ تعالیٰ کی وحی سے جو رہنمائی حاصل کرتے ہیں. لکیر کے فقیر نہیں بننا ہے. آبا پرستی, رسم و رواج کی پابندی, معاشرے کا پریشر ہے کہ نہیں یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے ہر حال میں. جو ہم نے آج کل ایک رسم و رواج کی پابندی اپنے پیروں میں ڈال لی ہے, اپنے گلے کا توک بنا لیا ہے, ایسے لوگ نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وحی کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں, تو انہیں کے لیے کہا جا رہا ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فاؤنڈر آف اسلام, کہ اسلام کو پیدا کرنے والے یا اسلام کو لانے والے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اسلام کو لانے والے, بلکہ یہ تو پرانا دین ہے, یہ تو اس وقت سے ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی تخلیق کی, آدم علیہ السلام کی, ان کو زمین پر بھیجا اور جب سے اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں اپنی وحی نازل کرتا رہا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو نہیں پیش کیا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے شروع سے یہی دین ہے. تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا, اسلام ہی کی تعلیمات وہ لوگ دیتے رہے, وحدانیت ہی کی تعلیمات دیتے رہے. اسی بنا پر اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے دوہرا اجر, اس کی بشارت دی گئی کہ ان کے لیے دو اجر ہے, ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کے لیے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے. آج اہل کتاب اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ایجاد کیا ہے, محمدن لا کہتے ہیں. تو یہ محمدن لا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام, عیسیٰ, ایوب, یونس, ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے, اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فان للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثة انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا، بہت اہم آیات ہیں۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اب یہاں پر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول تمہارے پاس حق لے کر آیا ہے، لہٰذا تم ایمان لاؤ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ اس کا معاملہ اللہ کے ذمے ہوگا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں، جب یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ رسول تمہارے پاس آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس اس پر ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر یہاں پر کہا گیا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ہم جب غلو کو سمجھ لیں گے تو ہم پھر صحیح طریقے سے جان پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کیا ہوتا ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا غلو۔ اور دو اس کے معنی بتائے جاتے ہیں غلو کے، ایک تو افراد بھی ہوتا ہے اور تفرید بھی۔ کہ غلو کرنا یہ بھی اس کے معنی میں آتا ہے کہ کسی کو اس کے جو درجے سے بڑھا کر درجہ دے دینا، اس کی جگہ سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دینا، اونچا بڑھا دینا، اور جو اس کا درجہ ہے اس سے اس کو گھٹا بھی دینا۔ جیسے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفرید سے کام لیا، یعنی جو درجہ تھا ان کا رسول ہونے کا عیسیٰ علیہ السلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے اس سے ان کو گھٹا دیا، الزامات بھی لگائے اور گھٹا بھی دیا درجہ۔ اور عیسائیوں نے اپنے نبی کو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا جو درجہ تھا اس سے اوپر بڑھا دیا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے غلو کیا۔ غین لام واو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور جیسے ابھی ہم نے معنی پڑھے کہ ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو، یہ آپ لوگ لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا، ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا۔ ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو، یعنی جو عقل سے تعلق ہی نہ رکھتا ہو، ایسا مبالغہ کیا جائے۔ مبالغہ تو سمجھتے ہوں گے نا آپ لوگ، تو ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو، خواہ افراد کی جانب ہو یا تفرید کی جانب، یعنی ایسے مبالغے سے کام لینا، کسی کو بہت اونچا بڑھا دینا یا کسی کو بہت نیچا گھٹا دینا، جو غیر معقول ہو۔ غلو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محتاط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ یونس بن متا سے مجھے بہتر نہ کہو، کیونکہ سارے رسول کیا ہیں، برابر ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ غلو سے بچو، کیونکہ پچھلی قومیں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ یعنی آپ خاص طور سے تاکید کر رہے ہیں اپنی امت کو کہ غلو سے بچو، کیونکہ پہلی قومیں دراصل غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ اور عیسائیوں نے جو غلو کیا تھا، آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کرسچینٹی میں کیا چیز ہے؟ عیسائیوں نے جو غلو کیا اپنے نبی کے بارے میں، تحریف، اختلاف، ٹھیک ہے، اور اصل دین چھپ گیا نا، غلو کی وجہ سے اصل دین چھپ گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح ایک شخصیت یا صحیح ان کی جو تعلیمات ہونی چاہیے تھیں، وہ تعلیمات کہیں اور چلی گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک اللہ کو منوانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو منوانے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا انہوں نے غلو کیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا بیٹھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ اللہ کی طرف سے ایک روح تھی جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی ہے، اور وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ تو غلو سے بچنا ہے۔ دراصل اہل کتاب دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی تائید میں اتنا بڑھ گئے، اتنا بڑھ گئے، حد سے بڑھ گئے، کہ انہوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر درجہ قرار دے دیا یا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور یہود کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اتنا انہوں نے انتہا کر دی اور حد سے گزر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی نہیں مانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی نہیں مانا۔ ایک طرف محبت اور عقیدے میں اتنا بگاڑ آیا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور دوسری طرف اتنی زیادہ جو عزت دینی چاہیے تھی رسولوں کو، اس میں اتنی کمی کی کہ رسول بھی نہیں مانا اور نافرمانی کرنے لگے۔ تو یہی افراط اور تفریط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا اور سب مسلمانوں کا، اللہ کے رسول کیا ہیں؟ جی، معتدل رویہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول ہیں، افراط اور تفرید سے پاک ہونا چاہیے، بالکل رسول ہی مانیں، اس کے آگے نہ بڑھائیں، اور رسول مان کر اطاعت کرنی ہے، بالکل صحیح ہے جی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول بندے ہیں، بشر ہیں۔ ابھی ہم نے پیچھے بھی کل بھی پڑھا تھا نا کہ رسول بشر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول کو بشر ہی ماننا ہے، کیونکہ اگر کوئی فرشتہ نازل ہوا ہوتا تو لوگ مانتے ہی نہیں، کہتے کہ اچھا یہ ہم کیسے ان کی اطاعت کریں، یہ تو فرشتے ہیں، یہ نیک کام کر سکتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم نہیں کر سکتے جی۔ اللہ کا نور ہم نہیں کہہ سکتے، رسول ایک انسان ہے، تو نور من نور کہنا یہ بالکل غلط ہے، یہ شرک ہو جائے گا، عقیدہ ہی بگڑ جائے گا ہمارا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ بھی کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ سایہ نہ ہونا مطلب انسان کا تو سایہ، جو بھی چیز دنیا میں ہے ہم کو معلوم ہے نا اس کا سایہ ہے، جو انسان کو یا اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو سایہ تو ہر ایک کا ہوتا ہے۔ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا، بہت غلط بات کہتے ہیں اگر کہتے ہیں تو۔ تو اس طرح کے اشعار پڑھنا کہ وہ خدا نہیں ہے، بخدا نہیں ہے، مگر خدا سے بھی جدا نہیں ہے، یہ سب شرکی اشعار ہیں۔ اسی طرح وہ جو مستوی تھا عرش پر، وہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیں نعتیں جب بھی پڑھی جاتی ہیں، جب بھی نعتیں پڑھی جائیں گی اس میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، ایسے ہو نہیں سکتا کہ نعتوں میں شرک نہ آئے، بہت ہی کم نعتیں ایسی ہوں گی جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ تو بہت کیئرفلی ہم کو نعتیں پڑھنا ہے یا دیکھنا ہے یا سننا ہے، اگر جس نعت میں اس طرح سے شرک ہو، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سے بڑھ کر کچھ اور بنا دیا گیا ہو، یا پھر اللہ کے برابر قرار دے دیا گیا ہو، یا غیب کا جاننے والا قرار دے دیا گیا ہو، وہ سب نعتیں شرکیاں نعتیں ہیں، اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی ہم سے قیامت کے دن۔ پھر یہ جو ان کا مسئلہ ہے آج کرسچینٹی کا، جو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ ایسا لا ینحل مسئلہ ہے، یقین جانیے کہ خود کرسچن بھی اس چکر میں گھن چکر بنے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ خود کہتے کہ ہمیں کبھی سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ تین میں کا ایک اور ایک میں کا تین، یہ کیسے پاسبل ہے؟ جب وہ لوگ، کئی سارے لوگ جو ریورٹ ہوئے ہیں، ان کے انٹرویوز آپ کبھی پڑھیں یا کبھی دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے پریشان تھے، ایک طرح سے انسان کا دین تو اس کو سکون بخشتا ہے نا، ہم کتنے مطمئن ہیں الحمدللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم دماغی طور پر، دلی طور پر ہم کتنے مطمئن ہیں الحمدللہ، کیونکہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یہ دین ہمارا دین فطرت ہے، دین الہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے یہ، تو یہ دین جس پر ہم قائم ہیں الحمدللہ اسلام، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اور وہی دین اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے پسند کیا۔ تو اگر وہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہی ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ خود اس سے نکل نہیں سکتے، آج کرسچن خود اس میں اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اس میں سے نکلنا بھی چاہے تو نکل نہیں سکتے، نہ خود سمجھ سکتے ہیں نہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، کبھی بھی ان کے جتنے بھی جو علماء ہیں وہ اس مسئلے کو لوگوں کو سمجھا ہی نہیں سکے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ بھی ایک معجزہ تھا، ان کو اوپر اٹھایا جانا وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور ان کا دوبارہ دنیا میں آنا یہ بھی ایک معجزہ ہی ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اگر دیکھا جائے تو معجزہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی عام طریقے سے پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے پہلے اس سے بھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو جب آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق فرما سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بغیر باپ کی کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو رب ہے، وہ تو بس کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون وہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے ہمارے سامنے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، وہ کن قوتوں کا مالک ہے، سبحان اللہ، ساری قوتیں اس کے اختیار میں ہیں، وہ حی اور قیوم ہے۔ تو بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں غلو سے بچنا چاہیے اور اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے، اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ تو دین حق، یعنی دین ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، یا جو ہمارا دین حق کی بات کرتا ہے، کہ اصل جو انسان کے لیے شرف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے، اس کے لیے شرف اور عزت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو زیادہ پسند فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم شہادہ میں کیا پڑھتے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بندے کا لفظ پہلے آتا ہے کہ بندے اور رسول ہیں، عبدہ ورسولہ، اور آپ نے اسی بندگی کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی جب پکارا ہے یا قرآن میں مخاطب فرمایا ہے، تو عباد ہی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، عبد کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ تو عبدیت ہی میں فلاح ہے، کیونکہ انسان کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور پوزیشن ہے ہی نہیں، وہ بندہ ہے، اس کو بندہ ہی بنے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لوگوں سے کہ تحقیق تمہارے پاس برہان آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ تو برہان مطلب کیا ہے؟ یہاں پر برہان کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو دین حق بھی ہو سکتا ہے اور قرآن بھی، اور ایک معنی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو بہرحال دین حق یا قرآن یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب یہ نشانی آ چکی تھی، لہٰذا اب سب کو اسی کو فالو کرنا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو، تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکھیرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلالہ کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا ہے، اور یہ یستفتونک، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے۔ تو فتویٰ تو آپ دیکھیں صحابہ کرام نے بھی، یا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، تو آج بھی اگر فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن دین کو بس صرف چند ریچولز تک محدود کر دینا، اور بس کسی ایک ہی فقہ کو فالو کرنا، اور صرف ایک فقہ کو فالو کر کے یہ سوچنا کہ بس لوگ سارے کے سارے اسی پر عمل کریں، تو یہ دین کو تنگ کر دینا ہوا، دین کو بند کر دینا ہوا، یا دین کو کنویں میں ڈال دینا ہوا۔ دین میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ فتویٰ، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کیسا دین ہے یہ اسلام، یا کیسے لوگ فتویٰ دیتے ہیں، یہ بھی فتویٰ ہے وہ بھی فتویٰ ہے، تو یہی تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں جامد نہیں کر دیتا، ہمارا دین یہ نہیں ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ بس یہ ایک سانچہ دے دیا گیا ہے और ये सांचे में तुमको हर हाल में फिट होना ही है, चाहे तुम्हारी जसामत इससे बड़ी हो, छोटी हो, कम हो, ज्यादा हो। जैसे मैंने आपको उस दिन यूनिफॉर्म की मिसाल दी थी, याद है आपको कि सारे बच्चों को एक जैसा यूनिफॉर्म यानी एक ही अंदाज का कपड़ा दे दिया जाए, यानी हर एक को चार चार मीटर ही दे दिया जाए, तो क्या वो काफी होगा या वह सही तकसीम होगी? वो सही तकसीम क्या होगी आप बताएं, कि जिसकी जैसी जसामत है जी, उसकी फिटिंग के लिहाज से जिसको जितना कपड़ा दरकार है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके जसामत के लिहाज से, उसको उतना दिया जाएगा, तो ये चीज ज्यादा सही है या हर एक को बस कहा जाएगा बस वो चार मीटर में ही फिट करें अपने आप को? कौन सी चीज ज्यादा दुरुस्त है आप बताइए जी। उसकी जसामत के लिहाज से जितना साइज है उसका, उसके मुताबिक कपड़ा दिया जाए, तो ये दीन की फिक है हमारे, और ये फिक खूबसूरती है हमारे दीन की। इसमें वसत रखी गई है, हालात को सामने रख कर फतवा दिया जाएगा, हालात देखे जाएंगे, हालात के लिहाज से अहकाम भी बदल जाते हैं, मसाइल का हल भी बदल जाता है। बाज़ औक़ात अहकाम इसलिए बदल जाते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर गैर महरम से हाथ मिलाना हम सब जानते हैं जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत से हाथ नहीं मिलाया। गैर महरम औरत से बिला वजह गुफ्तगू करना वो भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन जिस वक्त अब अगर खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए और किसी औरत को बचाना हो, अब वहां पर खड़े रहकर फतवा देंगे कि अच्छा नहीं, गैर महरम को तो हाथ नहीं लगाया जा सकता, लिहाजा वो सामने जो जल रहा है जलता रहे, मर रहा है मरता रहे, हम तो दूर खड़े रहकर बस सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। ऐसा किया जा सकता है? अगर ऐसा होता तो क्या फिर हमारा दीन सही होता? तो हमारा दीन माशाल्लाह, क्योंकि दीन फितरत है, ये दीन अल्लाह ताला की तरफ से आया है ये दीन, इसलिए इसमें वसत रखी गई कि हालात के लिहाज से फतवा चेंज हो जाएगा, हालत के लिहाज से अहकाम बदल जाएंगे, यही हमारे दीन की वसत है। तो यहाँ पर सहाबे कराम ने भी अल्लाह ताला से सवाल किए थे। यसअलूनक का लफ्ज़ हमें कई दफ़ा कुरान में मिलता है, और यहाँ पर यस्तफ्तूनक का लफ्ज़ हमको मिलता है कि वो फतवा आपसे पूछते हैं। तो किसी ऐसी चीज़ के बारे में मालूम करना जिसके बारे में इल्म ना हो कि क्या हुक्म है या क्या कानून है, ये फतवा होता है। तो कलाला दरअसल ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई ना हो और जिसके नीचे कोई ना हो, यानी उसके ना माँ बाप दादा दादी ऊपर कोई ना हो, और नीचे से औलाद पोता पोती या कोई भी नीचे खानदान में कोई भी ना हो, तब ऐसे शख्स के पास जायदाद है तो क्या किया जाएगा? तो जैसे बेटा बेटी में जायदाद तकसीम होती है, विरासत तकसीम होती है, उसी तरह से इसके भाई बहनों में फिर विरासत तकसीम होगी, तो वो कलाला कहलाता है। अल्लाह ने चाहा तो हम लोग बाद में जो शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन कोर्स, वो इल्मुल फुरूज ही होगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सही तरीके से इसके बारे में जान सकें। पीछे जो हम पढ़ चुके हैं बुरहान के बारे में, एक बात रह गई थी उसको भी आप नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि बुरहान ऐसी दलील को कहते हैं जो फरीकैन के दरमियान फैसला कुन हैसियत रखती हो। बुरहान ऐसी दलील जो फरीकैन के दरमियान फैसला कुन हैसियत रखती हो, यानी जिससे फाइनल फैसला हो जाए, उसको बुरहान कहते हैं। क्योंकि कुरान अब आ गया है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, लिहाजा अब फैसला हो चुका है कि यही सही बात है, यही सही दीन है, या और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो बुरहान ऐसी दलील जो फरीकैन के दरमियान फैसला कुन हैसियत रखती हो, और बुरहान ऐसी दलील को भी कहते हैं जिसके बाद किसी को उज्र की गुंजाइश बाकी ना रहे। ऐसी दलील जिसके बाद किसी को उज्र की गुंजाइश बाकी ना रहे, और ऐसी हुज्जत जिससे सबके शुभात ख़त्म हो जाएं। ऐसी हुज्जत जिससे सबके शुभात ख़त्म हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह निसा कंप्लीट हुआ।
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
سورة مائدہ ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ مدنی صورتوں میں تقریباً یہ آخری صورت ہے, مکمل صورت جو بڑی صورتوں میں, اور اس کے جو اہم ٹاپکس ہیں سورہ مائدہ کے, اس میں دراصل شریعت کے تکمیل کے احکام دیے گئے ہیں کہ شریعت مکمل ہو گئی, سب سے اہم آیت ہے اس میں, اور جس کا مرکزی مضمون ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی شریعت, اس پر صدق دل سے عمل کے لیے تیار رہو, اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے واقف ہو کر ان کے عمل سے بچنے کی کوشش کرے, ان کے جیسے عمل کرنے سے پرہیز کرے تاکہ صحیح دین قائم رہ سکے. دوسرا اس کا جو اہم ٹاپک ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم اس میں عائد کی گئی کہ ان کا کیا جرم تھا اور ان کو نصیحت کی گئی. تیسرا اس کا ٹاپک ہے کہ اس میں فوجداری قوانین, اللہ تعالیٰ کی شریعت اور حاکمیت اور قصاص وغیرہ کے احکام کا ذکر کیا گیا ہے. چوتھا جو پیراگراف ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے. پانچویں پیراگراف میں مختلف قسم کے احکام شریعت بیان کیے گئے ہیں, اور چھٹے پیراگراف میں عیسائیوں کو توحید کی دعوت دی گئی ہے. اس کا جو زمانۂ نزول بتایا جاتا ہے سورہ مائدہ کا, صلح حدیبیہ نے 6 ہجری کے بعد اور 7 ہجری کے درمیان میں نازل ہوا. کچھ حصہ اس کا نازل ہوا حالت احرام میں, جب حدیبیہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے, عمرہ قضا کے لیے, اس وقت کچھ آیت نازل ہوئی, اور اس میں تکمیل دین کے مضمون پر جو قرآن کی سب سے اہم آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم, وہ بھی اسی صورت میں آئی ہے, اور یہی دراصل اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکمل آخری صورت ہے. تو سورۃ النصر اور سورہ مائدہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے. اس کے جو اہم الفاظ اور مضامین ہیں سورہ مائدہ کے, معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے, عقود کا لفظ اس میں آیا ہے, اور اس کے اندر تقریباً حلال اور احرام کے جو احکامات ہیں سورہ مائدہ میں, کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں اور کچھ حلال کی ہیں, جو شعائر اللہ ہے اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا. احرام کی حالت میں شکار حرام ہے, 11 چیزیں حرام ہیں, مردار, خون, سور کا گوشت, غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ, گلا گھٹ کر مرنے والا جانور, چوٹ کھا کر اور گڑھے میں گر کر مرنے والا جانور, ٹکر سے ہلاک ہونے والا جانور, درندے کا شکار کیا ہوا جانور یا آستانوں پر ذبح کیا گیا جانور, اور پانسوں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا, یہ سب چیزیں منع کی گئی ہیں. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں, ترجمہ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. شروع اللہ کے نام سے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بندشوں کی پوری پابندی کرو, تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے, لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو, بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. تو اس صورت میں دراصل احکام بتائے گئے ہیں, یہ محکم صورت ہے, اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں کوئی نسق نہیں ہے, یعنی سورہ مائدہ کے جو احکامات ہیں اس میں نسق واقع نہیں ہوا, یعنی یہ آخری صورت ہے, اس پر ایز اٹ از ایمان لانا ہے. اس کا جو سینٹرل تھیم ہے یعنی مرکزی مضمون قانون اور شریعت ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں شریعت کا حامل بنایا جا رہا ہے، تم کو عہد کو نبھانا ہے، عہد کی پابندی کرنا ہے، نہ کہ عہد کو توڑنا اور ختم کرنا ہے. اور عقود کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، اور یہ عقود سب سے ہائیسٹ لیول پر آتا ہے، یعنی وعدے اور عہد کے لیے جو الفاظ آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس میں سب سے جو ہائی لیول کا لفظ ہے عربی زبان میں وہ دراصل عقود عقد استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بات فرمائی ہے کہ عہدوں کی پابندی کرو یا بندشوں کی پوری پابندی کرو؟ عقد کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے اطراف کو جمع کر دینا، یعنی گرہ باندھنے کے ہیں. جیسے ہم جب گرہ باندھتے ہیں تو بھی سب چیزوں کو جمع کر کے، جیسے آپ ایک کپڑے کے گرہ باندھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کوئی چیز ہے تو سب چاروں طرف سے کپڑے کو سمیٹ کر آپ کیا کریں گے، بیچ میں گرہ باندھیں گے. تو چاروں طرف سے جمع کر کے گرہ باندھنا. اور ویسے یہ لفظ جو خاص طور سے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اجسام کے تعلق سے استعمال ہوتا ہے، سخت جسم یا سخت ٹھوس چیز کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. جیسے عقد الحبل کے معنی ہوتے ہیں رسی کی گرہ باندھنا، اور عقد البنا یہ محاورات ہیں. اسی لیے عقد البیع جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، کہ سودے کو پختہ کرنا، اور عقد العہد محکم عہد باندھنا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور عاقدتہ و عقدتہ و تعاقدنا، یہ پختہ عہد و پیمان باندھنے کے لیے آتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے عاقدت ایمانکم، جن لوگوں سے تم نے پختہ عہد باندھ رکھے ہوں. اور ایک قرات میں عقدت ایمانکم بما عقدتم الایمان، پختہ قسموں پر آتا ہے، یعنی پختہ قسموں کے لیے بولا جاتا ہے. عقدتم الایمان یہ بھی پڑھا جاتا ہے. اور عقیدتن لفلان عقیدتن کا محاورہ ہے جس کے معنی ہے پختہ یقین کے. اور العقد، العقد عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں گلے کا ہار، کیونکہ گلے کا ہار بھی کیا کرتا ہے آپ بتائیں، گلوبند جس کو ہم کہتے ہیں، تو گلوبند کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ گلوبند کیوں کہا جاتا ہے؟ جی ٹائٹ ہوتا ہے نا وہ گلے کے پاس، اور گردن کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے وہ گلوبند. تو گرہ بھی کیا ہوتی ہے، یہ عقد کیا ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لینا، سب طرف سے گھیر کر پھر ایک جگہ باندھ دینا. تو گلوبند کو بھی ہم کیوں گلوبند کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سب طرف سے گھیر کر ہم اس کو ایک جگہ فٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے العقد گلے کا ہار ہوتا ہے، اور العقد یہ مصدر ہے اور اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور پھر اسی کی جمع عقود آئی ہے جو ابھی لفظ ہم نے پڑھا قرآن میں، عقود. العقد کی جمع عقود ہے، اسی لیے اوفو بالعقود آیا ہے کہ اپنے اقراروں کو پورا کرو. اور العقدہ کہا جاتا ہے نکاح، عہد و پیمان وغیرہ جو کہ پختہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے ولا تعظموا عقدۃ النکاح، کہ نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا. اور ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، عقید لسانہ، اس کی زبان پر گرہ لگ گئی. فی لسانہ عقدہ، اس کی زبان میں لکنت ہے. اور اسی لیے قرآن میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. ایک اور جگہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں روزانہ جو ہم سورت پڑھتے ہیں ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے. تو عقدن یا عقدتن، یعنی وہ گرہیں جو جادوگر عورتیں لگاتی ہیں، اور وہ جادو کو پکا کرنے کے لیے وہ گرہیں لگاتی جاتی ہیں اور اس پر پھونک مارتی ہیں. اور اسی بنا پر جادوگر کو موقدن بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر دراصل عقد کے اتنے معنی بتانے کا مطلب کیا تھا کہ ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ہائیسٹ لیول کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال کیا ہے. کیونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، آپ دیکھیں کہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے اور اپنے اندر کئی معنی رکھتی ہے، یعنی ایک ہی لفظ کے کئی معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک معنی کے لیے کئی اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں. لیکن اگر الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، اس بات کو ہم سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا جو کلام نازل کیا ہے کس طرح سے وہ ایک معجزہ ہے، اور کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو لفظ جہاں فٹ ہونا چاہیے تھا وہاں پر وہی لفظ استعمال کیا. اگر اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر یہ لفظ چاہتے تو یہاں پر عہد کا لفظ بھی اللہ تعالی استعمال کر سکتے تھے، اور عہد کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالی یہاں پر میثاق کا لفظ بھی لا سکتے تھے کہ پختہ عہد، یا وعدے کا لفظ بھی آ سکتا تھا، یا کوئی اور لفظ ہو سکتا تھا جو قرآن میں استعمال ہوا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر عقد کا لفظ استعمال کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے. تو کیا کیا لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، تھوڑا سا ہم بس وہ دیکھ لیں گے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے وعدہ، اور وعدہ ہم سب اردو میں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, کیونکہ اردو میں ہم زیادہ تر جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کون سے استعمال کرتے ہیں, وعدہ کا لفظ. اور اس کے معنی ہوتے ہیں جب کسی کو کوئی امید لگائی جائے تو اسے وعدہ کہتے ہیں, اور اگر یہ وعدہ کسی برے انجام سے تعلق رکھتا ہو تو وعید ہے. وعدے کے وقت یا جگہ کو میعاد کہتے ہیں, اور یہ وعدے کے تعلق سے عموماً یہ جو نظریہ پایا جاتا ہے یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, یہ یک طرفہ ہوتا ہے, کوئی ایک شخص کرتا ہے وعدہ, دونوں طرف سے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے لیے قرآن میں دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے, عربی زبان میں عہد کا لفظ استعمال ہوا ہے, ایسا اقرار جس کی حفاظت بھی کی جائے اور اسے پورا کرنے کا ہر وقت خیال رکھا جائے. یہ دو طرفہ بھی ہو سکتا ہے اور مشروط یعنی شرط کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی عہد کیا کرتے ہیں, کوئی دو لوگ مل کے کرتے ہیں, یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں طرف سے بھی ہو سکتا ہے, اور شرط کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ یہ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا, یہ عہد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو پختہ کرنے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ میثاق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. پھر تیسرا جو لفظ آیا ہے اس میں قرآن میں, ذمہ کا لفظ آیا ہے, یہ بھی عہد ہی سے ماخوذ ہے, یعنی عہد کے معنوں ہی میں استعمال ہوتا ہے. پناہ دینے کا عہد کرنا, کسی کو اپنے ذمے لے لینا, کسی کو پناہ دینے کا وعدہ کرنا. پھر عسر کا لفظ آیا ہے, عسر ایسا عہد جو پابندی کی وجہ سے بوجھل ہو گیا ہو, یعنی کسی کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہو, عسری کا لفظ آتا ہے نا, وہ تم پر سے بوجھ اتارتا ہے, جو تم نے رسم رواج کی پابندیاں اپنے اوپر لگا دی ہیں, اللہ کے رسول وہ عسر اتارنے کے لیے آئے ہیں. تو ایسا عہد جو پابندی کی وجہ سے بوجھل ہو یا مشکل ہو, خواہ یہ رسم رواج کی صورت میں ہو یا پھر شریعت کا ہو. پانچواں لفظ استعمال کیا گیا ہے میثاق. تو کسی بھی عہد کو جب تحریر یعنی لکھ کر یا اس کو بار بار ریپیٹ کر کے تکرار کر کے مضبوط کیا جاتا ہے تو اس کو میثاق کہتے ہیں. یعنی کسی عہد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یا تو اس کو لکھا جاتا ہے یا اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے بول کر, تو اس کو میثاق کہا جاتا ہے. اور سب سے لاسٹ میں سب سے اہم جو لفظ پھر استعمال ہوا ہے وہ ہے عقد. عقد دراصل میثاق سے زیادہ مضبوط ہے, جو بعض دفعہ قسموں سے بھی موقت بنایا جاتا ہے, یعنی قسموں کی وجہ سے اس کو اور مزید تاکید کر دی جاتی ہے لفظ عقد کو. تو یہ تمام الفاظ میں سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے اپنے اندر عقد. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بندشوں کی پوری پابندی کرو, تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے, لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو, بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. تو یہاں پر معاہدوں کی بات کی گئی ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی پابندی کا ہم کو حدیث میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ عہد کو پورا کرو, وعدے کو پورا کرو, وعدہ نبھانا دین کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقد, جو ہم دو خاندان جب آپس میں ملتے ہیں اور ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو بھی عقد کا لفظ کے لیے اس کے لیے استعمال کیا ہے. تو نکاح جو ہوتا ہے تو وہ نکاح مضبوط کب ہوتا ہے, جب اس پر وہ عقد یعنی گرہ لگائی جاتی ہے, یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت طے ہوتی ہے اور پھر اس کو پکا کیا جاتا ہے. یعنی ایک طرح سے دونوں مل کر یا سب مل کر ایک وہ گرہ لگاتے ہیں اور اس سے وہ نکاح کی گرہ مضبوط ہو جاتی ہے. یعنی ساتھ نبھانے کا عہد, ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنے کا عہد, اس لیے اس کے لیے عقد کا لفظ استعمال ہوتا ہے معاہدہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو, نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو, نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو, نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں, نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو. اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بن کر دیا ہے, اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. نہیں, جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو, اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو, اس کی سزا بہت سخت ہے. سب سے پہلے تو شاعر کا لفظ آیا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ شاعر وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کو کسی بنا پر محترم قرار دیا ہو, جس میں ہم سب جانتے ہیں کعبۃ اللہ ہے, اذان کو بھی شاعر کہا جاتا ہے, مقام ابراہیم بھی شاعر میں آتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال اور حرام کر دی ہیں, تو وہ سب جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے تو وہ شاعر کہلاتے ہیں. तो वो जानवर जिनके गले में पट्टे पड़े हों, जो कुर्बानी के जानवर हैं, क्योंकि उस जमाने में कुर्बानी के जानवर भी साथ में ले जाए जाते थे, तो इसलिए कहा जा रहा है कि उस पर हाथ ना उठाओ, या उसको तुम, क्योंकि उस जमाने में हम सब जानते हैं कि लूट मार बहुत होती थी, तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो जानवर जिनके गले में पट्टे पड़े हुए हों कि ये वाकई में कुर्बानी के जानवर हैं, उस पर तुम हाथ ना उठाओ। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद से परहेज करो। अब देखें कि जब तक इन्हें नेकी का माहौल हमको बनाना है, नेकी का माहौल नहीं बनेगा, नेकी करना आसान नहीं होगी। इसीलिए नेकी को, इतना नेकी को आम कर दो कि हर तरफ नेकियां ही नेकियां हों और एक दूसरे को सपोर्ट करना आसान हो जाए, और बुराई में किसी की मदद ना करो ताकि बुराई को सब बुराई ही जाने, उसको बुरा समझें। नेकियां फैल नहीं सकती जब तक कि नेकियों पर तावुन ना किया जाए। नेकियां उसी वक्त फल फूल सकती हैं जब बुराइयों का खात्मा हो, बुराइयों पर मदद ना की जाए, एक दूसरे का तावुन ना किया जाए और भलाइयों में एक दूसरे का तावुन किया जाए। और आज आप देखें कि आज मीडिया क्या प्रमोट कर रहा है, भलाई को प्रमोट कर रहा है या बुराई को? बुराई को प्रमोट कर रहा है। अब कोई एक छोटी सी मिसाल देकर आप लोग ही मुझे बताइए कि हम नेकी के कामों में कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। क्या है वो नेकी के काम? कोई भी मिसाल, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली हम नहीं सोचेंगे हमारे जहन में नहीं आएंगे। जी, दीन के कामों में एक दूसरे की मदद करना है, तो अब देखें दीन के कामों में बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम छोटी मोटी मदद तो कर देते हैं कि चले ठीक है, कोई रास्ता क्रॉस करना है जिसको, कोई बूढ़ा शख्स है, बूढ़ी खातून है, उसे रास्ता क्रॉस करना है, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा, हम रास्ता बता देंगे। दूसरे का हाथ पकड़ कर खींच कर हम किसी को ऊपर चढ़ाना है चढ़ा देंगे, सफाई में मदद कर देंगे, ये छोटे मोटे काम हम कर लेते हैं। लेकिन असल जो ताउन अल बिर व तकवा है, दरअसल यहाँ पर है कि नेकी के कामों में मदद, कि कोई भी नेकी का काम कर रहा हो उसकी टांग पकड़कर नहीं खींचना है। हमारे यहाँ पर इतना ये आम हो गया है, किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे यहाँ पर दीन को बिजनेस बना लिया गया है, बिजनेस, यकीन जानिए। और क्या होता है कि फला मदरसा, फला मदरसा, फला मदरसा, अब ये सब अपना अपना कारोबार चला रहे हैं, अगर जो जिनकी सही सोच नहीं है उनके बारे में। अब जब तक कि एक सामने वाले का कारोबार नहीं चमकेगा, जब तक कि वह दूसरे मदरसे की बुराई ना करे, यानी अपने खुद के कारोबार को चमकाने के लिए, अपने खुद के नज़रिए को प्रमोट करने के लिए दूसरों की बुराई करना ज़रूरी है कि तुमको जो फ़ायदा यहाँ मिल सकता है वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ मत जाओ, यहाँ आओ। तो ये तो क्या हुआ कि ये तो उल्टा दुश्मनी हो गई है दीन के मामले में। तो हमको ताउन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जो जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, जो जो लोग दीन का काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कहती हूँ कि सब लोगों को शुरू करना चाहिए दीन का काम, हर एक ने, क्योंकि जब तक हम इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक ये दीन फैलेगा नहीं हमारा। हमने बस चंद मखसूस लोगों को समझ दिया कि उन्हीं की जिम्मेदारी है, बस वही दीन को फैलाएं, वही तालीम को आम करें। उमर रदी अल्लाह तआला के ज़माने में हर 20 घर में एक घर मदरसा था, और वहाँ पर एक दूसरे की टांग नहीं खींची जाती थी, वहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट किया जाता था, एक दूसरे की मदद की जाती थी, हेल्प की जाती थी। ठीक है, अच्छा आज आपके टीचर यहाँ नहीं आए, हमारे टीचर आप लेके चले जाइए, आज हमारा सिलेबस नहीं है, आप आपका सिलेबस दे दीजिए। तो ये है ताउन अल बिर व तकवा, दीन को बिजनेस नहीं बनाना है। आप देखें कि ये जो थोड़ी कीमत की बात आती है ना कि समनन कलीला, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा दीनदारों ने या दीन वालों ने इसकी उजरत नहीं कमाना। आप बताइए कि जब अगर दीन सदकात पर चलने लगे, सिर्फ सदकात पर, आप बताइए कि क्या ऐसे लोगों की कोई वैल्यू होगी? होगी वैल्यू? जो लोग सदकात पर काम करते हैं तो हमारा मुआशरा उनको कोई अहमियत ही नहीं देता है। देते हैं हम लोग अहमियत? आज है हमारे मुआशरे में मुअज्जिन की अहमियत, किसी इमाम की अहमियत? एक प्रोफेसर अगर हमारे सामने आते हैं और साथ में एक मुअज्जिन खड़ा है, किसकी अहमियत आज हमारे पास ज़्यादा है? आप बताइए, ईमानदारी से बताइए प्लीज़। यहाँ पर हम वो ना करें कि नहीं हम इमाम ही को बताएंगे, प्रोफेसर की इज्जत होगी ज़्यादा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसने इतना मेहनत करके वो पढ़कर आया है, और एक मुअज्जिन है, हो सकता है उसने भी मेहनत की हो, लेकिन चूंकि हम उसको सही उसका दर्जा नहीं दे रहे हैं, हम उसको सही, हम जानते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन देखा जाए तो बहुत बेहतर है एक मुअज्जिन की, लेकिन चूंकि उसको हम वो वैसी सैलरी नहीं दे रहे, उतनी खूबसूरत पुरकशिश सैलरी नहीं है उसके पास, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं है उसकी। हम ऐसे लोगों को चाहते कि इनको सदकात पर हम चलाते रहें इनका काम, और प्रोफेसर्स वगैरह हम कहते कि अच्छा वो तो अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं। तो दीन हमें ये नहीं कहता है कि तुम मुअज्जिनों की और इमामों की तनख्वाह ना मुकर्रर करो, तुम उनको उनसे ज़्यादा पुरकशिश सैलरी दो। आज आप देखिए दीन कितना बाइज्जत हो जाएगा अगर आपके पास सैलरी अलग शोबा हो, क्योंकि जो पहले वक्फ होता था, इस्लामी हुकूमत में वक्फ होता था, وہ وقف کی جتنی آمدنی آتی تھی وہ سب ایسے دین پڑھانے والوں کی تنخواہوں میں خرچ ہوتی تھی، کیونکہ یہ کانسیپٹ دیا گیا تھا کہ ایسے دین پڑھانے والوں کو صدقات میں سے تنخواہیں نہ دی جائیں، اس میں سے سیلری نہ دی جائے، بلکہ وقف جو تھا کسی بڑے یا کسی شخص کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی اس کا نہیں تھا سمجھے، تو ایسی ساری چیزیں حکومت کے قبضے میں آ جاتی تھیں، حکومت کے انڈر میں آ جاتی تھیں اور وہ وقف ہو جاتی تھیں سمجھے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیبر کی زمین وقف کر دی تھی، اب کچھ لوگوں نے مسافر خانے بنا دیے، کچھ لوگوں نے بازاروں میں دکانیں بنا دی، کچھ لوگوں نے کچھ کر دیا اور کہا کہ اس کا جو کرایہ ہے، اس کی جو آمدنی ہے وہ مسلمانوں کی حکومت کے پاس ہے وقف کی صورت میں. تو وہ وقف سے جو آمدنیاں آتی تھیں وہ مؤذنوں کے لیے، دین پڑھانے والوں کے لیے مقرر تھیں، ان کی سیلری تھی وہاں پر اس وقت بہت زیادہ، بہت پرکشش. اسی لیے دین الحمدللہ ہمارا اس وقت صحیح دین مانا جاتا تھا، صحیح دین پھیل رہا تھا اور دین پڑھانے اور پڑھنے والوں کی دونوں کی عزت تھی، اہمیت تھی. جب سے دین کو ہم نے صدقات پر مخصوص کر دیا تب سے دین کی عزت بھی نہیں رہی، پھر وہ ویلیو ہی نہیں رہی، وہ دین کی تعلیم کی بھی وہ ویلیو نہیں رہی، نہ دینی استادوں کی وہ ویلیو رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو صدقات لے رہے ہیں نا، تو کیوں ہم ان کو صدقات دیں، ان کی سیلری ہم فکس کریں. ہمارے پاس ہمارے مسلم محلے میں، مسلم کمیونٹی میں ایسے وقف الحمدللہ ہوں یا ایسی چیزیں ہوں جہاں سے ایک مسلمان مؤذن کو اور ایک مسلمان امام کو بہترین پرکشش سیلری دی جائے. اب آپ بتائیے، اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں، آپ کے ہسبینڈ ابھی جاب چھوڑ دیں اور جاب چھوڑ کر آپ کے بیٹے ہیں یا ہسبینڈ ہیں یا والد ہیں جو بھی ہیں، وہ جاب چھوڑ دیں اور جاب چھوڑ کر وہ فل ٹائم 24 آورز دین کا کام کریں، آپ بتائیے ان کی فیملی کا کیا حال ہوگا؟ آمدنی کوئی نہیں ہے، کیا ہوگا ہماری فیملیز کا حال پھر اگر ہمارے گھر کے مرد حضرات جاب چھوڑ کر یہ کام کرنے لگیں فل ٹائم؟ تو کیا ہوگا؟ بھوکے رہیں گے نا ہم لوگ، کچھ ہاں غربت کا شکار ہو جائیں گے، بھوکے رہیں گے. تو دین ہمارا کیا اللہ کے رسول یہ تعلیم دے کر گئے کہ اچھا تم بس اللہ کے نام پر نکل جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھوکا چھوڑ دو؟ نہیں نا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو 24 گھنٹے قرآن پڑھایا کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مصعب بن عمیر کو اللہ کے رسول نے مدینہ بھیجا تعلیم کی غرض سے قرآن پڑھانے کے لیے، ان کی سیلری مقرر کی تھی اللہ کے رسول نے، ان کو حکومت کی طرف سے سیلری ملتی تھی کیونکہ ان کے بھی تو گھر کے لوگ تھے نا، ان کی ضروریات تھیں، ساری چیزیں تھیں. ہم نے کیا کہ ہم نے کہا کہ دین پر اجرت لینا گناہ ہے، دین کی اجرت نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس سمنن قلیلہ کو کہیں اور جوڑ دیا لے جا کے. اور ہم نے کہا کہ اچھا قرآن کی بھی قیمت نہیں لینا، اس لیے اس کے لیے ہدیہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم نے سوچا کہ اچھا دین پڑھانے کے لیے پیسے نہیں لینا چاہیے. اور پھر ہم نے کہا کہ اچھا یہ مؤذنوں وغیرہ کو یا پھر یہ ایسا جو ہمارا طبقہ ہے کہ جن کی وجہ سے آج دین کچھ نہ کچھ الحمدللہ کچھ حد تک باقی ہے، تو ہم نے ان کو صدقات پر چھوڑ دیا. تو یہ چیز درست نہیں ہے. ہماری کمیونٹی میں ایسے سینٹرز ہونے چاہیے، ایسے شعبے ہونے چاہیے کہ ہم ان کے لیے اسپیشل کوئی شعبہ بنائیں جہاں سے ان کو سیلریز دی جاتی ہوں، تاکہ ان کے پاس بھی ایک عزت کی، یعنی ان کو معاشرے میں عزت ملتی ہوئی نظر آئے اور پھر اس وجہ سے ان کی بھی عزت کی جائے اور پھر دین بھی معزز ہوگا اس کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تعاون علی البر و تقوی، کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو. تو اب ہمیں خود یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم کوشش کریں کہ دین کو اگر ہم کو باعزت بنانا ہے، نیکی کے کاموں پر تعاون کرنا ہے، تو کسی پر فتوی صادر نہ کریں، کسی مکتبہ فکر کو برا نہ کہیں، یعنی جس کا صحیح عقیدہ ہے. آپ دیکھیں بات عقیدے کی ہو رہی ہے، جن کا صحیح عقیدہ ہے کسی کی ٹانگ نہ کھینچے، کسی کو برا نہ کہیں. اور جو لوگ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، جس کی جیسی استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ صلاحیت دی ہے، کسی کو کم صلاحیت دی ہے، تو جس کی جیسی جیسی صلاحیت ہے اس کو اس حساب سے کام کرنے دیا جائے اور ایک دوسرے کا سپورٹ کیا جائے، ایک دوسرے کے پاس جایا جائے. اگر ایک ادارہ دوسرے ادارے کو بلاتا ہے، اس کے اسکالر کو بلاتا ہے، ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے، الحمدللہ ایک یونٹی دکھائی دیتی ہے مسلمانوں کی، یہ آپس میں کتنے ملے ہوئے لوگ ہیں. ہم ایک دوسرے پر فتوے صادر کرتے رہتے ہیں، میری مسجد میں آپ نہ آئیں اور آپ کی مسجد میں میں نہ جاؤں، تو یہ تو ڈیوائیڈ کرنے والی بات ہوئی نا. تو تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی پر، اور نہ تعاون کرو یا مدد نہ کرو گناہ کے کاموں پر. تو گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا ہے، ادروائز ایک دوسرے کا نیکی میں ہم کو مددگار بننا ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. اب یہاں پر یہ ساری باتیں تو ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ جانوروں کے بارے میں، لیکن جو دو چیزیں مین ڈسکس کرنے کی ہے وہ یہ ہیں کہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور دوسرا 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو. آستانہ مراد یہاں پر کوئی ایسی متبرک جگہ جہاں پر جس کو ایک مبارک جگہ بنا دیا گیا ہو، جیسے ہمارے یہاں پر بکرے ذبح کیے جاتے ہیں کہ فلاں پیر کے پاس، فلاں مرید کے پاس یہ بکرا بھیج دو، یہ بکرا وہاں ذبح کیا جائے، یا پھر کوئی جگہ کو مخصوص اور بابرکت سمجھ لینا کہ وہیں ذبح کریں گے تو وہ مسئلہ حل ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. تو پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے علاوہ کہیں پر بھی ہم کو صحابہ کرام کا جانور ذبح کرنے کا عمل نہیں نظر آتا، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پر یہ جو صدقے میں بکرا دیا جاتا ہے، اس کا کانسیپٹ بھی مجھے تو کہیں الحمدللہ ابھی تک جتنا تھوڑا بہت پڑھا ہے، ابھی تو بہت کم ہی ہے علم، بہت سمندر ہے الحمدللہ، یہ تو عربی کا ذخیرہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے، اللہ توفیق دے اور وقت میں وہ برکت بھی دے، لیکن ابھی تک مجھے کہیں پر بھی یہ بات نہیں نظر آئی کہ صحابہ کرام نے اپنے گھر کی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے صدقے میں بکرا دیا ہو. ہاں قربانی میں بکرا ہمیں ملتا ہے کہ قربانی میں وہ لوگ بکرے ذبح کرتے تھے، مینڈھے ذبح کرتے تھے، شیپ جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مجھے کہیں پر بھی کہیں یہ بات نظر نہیں آئی کہ صحابہ کرام نے اپنے گھر کی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بکرا صدقے میں دیا، اور وہ بھی صرف کالا ہی بکرا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول کے تعلق سے بھی آپ بتائیں مجھے کہ عقیقے کے علاوہ اور قربانی کے علاوہ کبھی آپ کو کوئی ذکر ملتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی کوئی جانور ذبح کیا ہے قربانی کے علاوہ یا عقیقے کے علاوہ؟ کوئی ملا آپ کو واقعہ؟ ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزرا ہو، آپ کی نظر سے گزرا ہو، نہیں ملتا نا. تو یہ جو ہمارے یہ کانسیپٹ ہے کہ اچھا شادی سے پہلے کالا بکرا ذبح کرو، یا کوئی مصیبت آ گئی ہے تو کالا بکرا صدقے میں دے دو، کیا لگتا ہے آپ کو یہ کالا بکرا ذبح کرنا؟ آپ کو یاد ہے پہلے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک، ان کا ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ وہ لوگ پہلے عراق میں، وہاں پر جہاں دریائے نیل اور فرات ہے، تو دریائے نیل میں ہر سال بلی دی جاتی تھی ایک لڑکی کی، خوبصورت لڑکی کی، اس کو دلہن بنا کر اس دریا کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہر سال ہم لڑکی کی بھینٹ نہیں چڑھائیں گے پانی بہتا نہیں رہے گا، یعنی پانی بند ہو جائے گا اس دریا میں سے آنا، تو ایک بلی ضرور چاہیے. تو دراصل یہ ہندوؤں کا عقیدہ آیا ہوا ہے کہ بلی دینا، ٹھیک ہے. تو بلی ایک الگ چیز ہے، ہمارے یہاں پر اگر جو دیا جاتا ہے وہ قربانی ہے، قربانی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور صدقہ یا صدقے میں بکرا دینا ہمیں کبھی کہیں نہیں ملا. صدقہ آپ دیجئے، آپ خیرات کریے نا، آپ پیسوں کی صورت میں دیجئے، کوئی اور صورتیں ہیں اس کی صدقہ دینے کی، بکرا ہی کیوں دیں آپ؟ لوگ جو ہے دلہن گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بکرے کو اتارا جاتا ہے، اور کس طرح سے کیا جاتا ہے آپ بتائیں گے مجھے ذرا؟ آپ کو تھوڑا بہت کچھ آئیڈیا ہو کہ بچہ پیدا ہوا یا کوئی بیماری آ گئی بچے کو، یا پھر آپ کے گھر میں پہلی دفعہ دلہا دلہن آئے ہیں، آپ کے بیٹا یا بیٹی کی شادی ہوئی ہے، کس طریقے سے بکرا اتارا جاتا ہے، سر پر سے اتارا جاتا ہے، یہ طریقہ آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ کوئی آپ کو تھوڑی بہت کوئی بات یاد آ رہی ہے؟ جی بکرا یا مرغی یا انڈا ہی اتارا جاتا ہے، یہ اوپر سے جو اتارا ہے. جی ہاں، ہندوؤں میں آرتی اتاری جاتی ہے، آپ کو یاد ہے آرتی اتارتے ہیں وہ لوگ، یا ایسا وار کے پھینکتے ہیں، تو یہ ایسا وار کر کے یعنی سر پر سے گھما کر پھیرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ بلائیں اتارنے کا طریقہ ہے ان کے یہاں پر، یہ ہندوؤں کے یہاں. تو آپ بتائیے کہ ہمارا دین کیا ہے، کیا ہماری شریعت میں کوئی چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو ہمارے دین میں کوئی کمی رہ گئی تھی کسی بات کی کہ ہم ان لوگوں سے طریقہ لیں؟ اللہ کے رسول نے وارا ہے کبھی اس طرح سے بکرا اپنے بچوں پر یا اپنی بیویوں پر؟ آپ کے سامنے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا، آپ کی تمام بیٹیوں کا نکاح ہوا اسلام کے بعد، کبھی کوئی بیٹی کی شادی میں بکرا وار کے دیا ہو کہ یہ بیٹی خوش رہے میری؟ نہیں ملتا ہم کو کہیں پر بھی ذکر. جی تو یہ طریقہ ہمارے یہاں اتنا عام ہے کہ دلہا دلہن گھر میں آئے ہیں، شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد پکی ہوئی ہے یا بیماری ختم ہوئی ہے، تو بکرا وار دو، ہم نے دے دیا، انڈیا میں پیسے دے دیے، ہم نے بکرے کے پیسے بھجوا دیے، ہم نے امی سے بول دیا ہے کہ بکرا صدقہ کر دینا، اور وہ بکرا بھی وہی اسپیشل جگہ ذبح ہوگا، کوئی عام جگہ ذبح نہیں ہوگا، تو یہی وہ آستانے ہیں دراصل. تو آپ دیکھیں کہ عمل قابل قبول کب ہے؟ جب وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے، ورنہ ادروائز وہ سب اسی میں آ جائے گا. وما ذبح علی النصب، کے آستانوں پر ذبح کرنا، تو یہ تم نے کسی اور کے طریقے کی پیروی کی، تم کو صدقہ ہی دینا ہے تو تم کچھ اور دے دو، اناج دے دو اللہ کی راہ میں، یا پیسے دے دو، کچھ بھی کرو، لیکن یہ جانور ذبح کرنا مجھے تو بالکل خاص یہ غیر مسلموں کا طریقہ لگتا ہے، جو وہ لوگ پہلے زمانے میں بلی چڑھایا کرتے تھے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، तो ऐसे लगता है जैसे देवताओं को खुश करने के लिए तरीका ये बकरा सदका देना। हाँ आप करिए ना बकरा ज़बह, आप कुर्बानी करने आपको माशाल्लाह आप ज़रूर करिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला को यौमुन नहर 10 तारीख को 10 ज़िलहिज्जा को अल्लाह ताला को वो दिन सबसे ज़्यादा जो अमल पसंद है वो जानवर का खून बहाना है। अगर आपको देना ही कुर्बानी एक नहीं दो नहीं 10 करिए आप, लेकिन 10 तारीख को करिए, ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को करिए जो यौमुन नहर कहलाता है। अल्लाह ताला को उस दिन वो दिन सबसे ज़्यादा जो अमल पसंदीदा है कि जानवर का खून बहाया जाए अल्लाह की राह में, कुर्बानी दी जाए, तो उस दिन करिए आप। हज के मौके पर कुर्बानी करिए आप। आप अपने बच्चे का अकीका 7वें दिन करिए और जानवर ज़बह करिए, बस आपने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया आपके बच्चे का वो सदका या जो भी आप उसको समझ लें। तो ये चीज़ है जो बात खासतौर से समझ में आने वाली थी या समझाने वाली थी या मेरे अपने खुद के लिए थी असल में ये। और 500 के ज़रिए से तुम अपनी किस्मत का हाल मालूम करो। हम सब जानते हैं कि मुस्तकबिल का हाल मालूम करना, चाहे वो 500 के ज़रिए से हो, सितारों के ज़रिए से हो, किसी काहिन के पास हो, किसी ज्योतिषी के पास हो, ये सारी सूरतें इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिकुम फिस्क, ये सब फिस्क अफ़आल हैं। अल्यौम यैसा लज़ीन कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़्शौहुम वख़्शौन, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم। आज काफिरों को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी है, लिहाजा तुम उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है, लिहाजा हलाल और हराम की जो क़ुयूद तुम पर आयत कर दी गई हैं उनकी पाबंदी करो। अलबत्ता जो शख्स भूख से मजबूर होकर उनमें से कोई चीज़ खा ले बगैर इसके कि गुनाह की तरफ उसका मिलान हो, तो बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इस आयत के बारे में एक रवायत मिलती है, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में थोड़ा सा शक व शुबा है, लेकिन फिर भी बहरहाल कि यह आयत के नाजिल होने पर यहूद ने कहा था कि अगर हमारे पास ये आयत नाजिल होती तो हम उसको उस दिन ईद का दिन मना लेते। तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई है, जिस दिन पढ़कर सुनाई, तो वो भी दरअसल हज का ही मौका था और उसमें भरे मजमे में ये आयत पढ़कर सुनाई गई। तो ये मुसलमानों के लिए भी वो ईद के दिन से बढ़कर दिन था जिस दिन ये आयत नाजिल हुई। तो अब दीन को अल्लाह ताला ने कामिल कर दिया अपने तौर से, अगर हम कुछ उसमें नए तरीके निकालते हैं तो इसका मतलब नौज़ुबिल्लाह हम ये समझते हैं या ये कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ने कोई कमी रखी थी दीन में और हम उसको अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। तो जो तरीका अल्लाह ताला ने बता दिया, दीन हमारे लिए मुकम्मल हो गया। लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। कहो तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधाया हो, जिनको अल्लाह के दिए हुए इल्म के बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखे हैं उसको भी तुम खा सकते हो, अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो, अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं, अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए, और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, ख्वाह वह अहले ईमान के गुरोह से हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी, बशर्त ये कि तुम उनके मेहर अदा करके निकाह में उनके मुहाफिज बनो, न ये कि आज़ाद शहवतरानी करने लगो या चोरी छुपे आशनाइयाँ करो। और जो किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार किया तो उसका सारा कारनामा ज़िंदगी ज़ाय हो जाएगा और वह आखरत में दिवालिया होगा। अहले किताब की ये वो औरतें हैं जो मुसलमान थीं, यानी जो अल्लाह के रसूल को भी मानती हों और अपने नबियों को भी मानती हों और जो दीन की पाबंद हों, क्योंकि उस ज़माने तक भी दीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक उनके अंदर महफूज था। लेकिन आज की जो अहले किताब औरतें हैं, हम सब जानते हैं कि वो गैर मुस्लिमों से भी ज़्यादा गई गुजरी हैं। तो अहले किताब में से मुराद ये वो औरतें जो रसूलों को मानती हों, अल्लाह और रसूल की तालीमात पर अमल करती हों, वो औरतें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو, سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو, یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے, یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو, بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا, مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے, شاید کہ تم شکر گزار بنو. یہاں پر غسل کے بارے میں ہے, ایک ہوتا ہے حد سے اکبر اور ایک ہوتا ہے حد سے اصغر. یعنی چھوٹی موٹی چیزوں پر صرف وضو کرنا ضروری ہے, لیکن حیض, نفاس اور جنابت کے بعد غسل کرنا ضروری ہے. اور اگر پانی نہ ملے تو پانی یعنی تیمم, پاک مٹی سے تیمم کرنے کے لیے کہا گیا, اور تیمم دونوں کے قائم مقام ہوگا, یعنی غسل کے بھی اور وضو کے بھی. اگر پانی نہیں ہے تو غسل اگر نہیں کر سکتے تو بھی اس وقت تیمم کر لو, اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو بھی تیمم کر لو, تو وہ دونوں کے لیے قائم مقام ہو جائے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ تیمم کی سہولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دی ہے, یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہے, اور وہ بہت ہی بہترین واقعہ ہے. وقت کی کمی ہے ہمارے پاس. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کا ہار گم ہو گیا تھا, اور ہار گم ہونے کی بنا پر نماز کا وقت ہو گیا اور وہاں پانی نہیں تھا. لوگ پریشان ہو گئے, تو پانی نہ ہونے کی بنا پر لوگ پریشان ہو گئے کہ اب نماز کس طرح سے پڑھیں گے. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. تو وہی لوگ جو ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ ہو رہے تھے, ناراض ہو رہے تھے کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ جائے گی اور پانی نہیں ہے, تو وہی لوگ آ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے لگے. اور جب یہ لوگ تیمم کر کے نماز پڑھ چکے اور پھر قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا گیا, تو اسی اونٹ کے نیچے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار نکلا جس پر وہ سوار تھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص سمجھے ایک رحمت تھی. اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو, اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے, یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اللہ سے ڈرو, اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو, یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیت کو جھٹلائیں, تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. یہاں پر بار بار عدل کی بات کی گئی ہے, اور بالقسط کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حال میں عدل کرے گا, چاہے معاملہ اس کے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. اور تقوی سے قریب ہونے کے لیے عدل کرنا ضروری ہے, چاہے معاملہ رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی ابھی تم پر کیا ہے. جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا, مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے, اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے رب کو اچھا قرض دیتے رہے, تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا, اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی, تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں, اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں, پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں. لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا, اور ضرور ایک وقت آئے گا جب انہیں اللہ بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم نے پردہ ڈال دیا تھا، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا گیا کہ یعنی کتاب اور روشنی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب یہاں پر اس نور کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نور سے مراد یہاں پر اللہ کے رسول ہیں اور کتاب مبین قرآن ہے۔ دراصل کتاب ہی کو نور کہا گیا ہے، کہ کتاب کی خاصیت کیا ہے کہ وہ نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے اور واضح کتاب بھی ہے۔ تو یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر نور اور کتاب سے مراد دراصل یہ کتاب ہی کی خصوصیت ہے۔ یہاں اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں فرمایا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے کہہ دیا گیا کہ یہ اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، تو یہ رسولنا کا لفظ یہاں پر آ گیا۔ لہٰذا اب آگے جو بات آئی ہے کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو یہاں پر نور اور کتاب دراصل کتاب ہی کی خاصیت دراصل نور ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی رسول نہیں آیا تھا، تو اب اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب رسول تمہارے درمیان آ چکا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو، اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر رسولوں کے درمیانی وقفے کو، یعنی رسولوں کے درمیان جو وقفہ پیدا ہو گیا تھا آنے کا، اس کو فترۃ من الرسل کہا گیا ہے۔ تو فترۃ الرسل کہتے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد یا بہت وقفے کے بعد کسی رسول کا آنا۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرمان روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ یہاں پر مقدس سرزمین سے مراد دراصل فلسطین کی بستی ہے، یا فلسطین کا علاقہ ہے، اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، شام وغیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین و انا لن ندخلہا حتی یخرج منہا فان یخرج منہا فانا داخلون قال رجلان من الذین یخافون ان ام اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون و علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلہا ابدا ما داموا فیہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ۔ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم ضرور داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں سے دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہیں، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. یعنی اگر یہ اس وقت جاتے تو اللہ تعالیٰ اس زمین میں ان کو حکومت عطا کرتا، لیکن انہوں نے جہاد سے منہ چرایا یا جی چرایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک وہ زمین ان کے اوپر حرام کر دی اور یہ وہیں بھٹکتے رہے. 40 سال کے بعد پھر ان کے یہاں پر جو ایک نئی نسل تیار ہوئی، نوجوان نسل جو محنت کرنے والی تھی، جفا کوش تھی، تب ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے فلسطین پر ان کو فتح عطا کی. اسی لیے فلسطین کی اور شام کی سرزمین کو مقدس زمین کہا جاتا ہے، مبارک زمین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے انبیاء آئے، انبیاء یہاں پر پیدا بھی ہوئے اور ان کا یہ مدفن بھی ہے، یعنی وہاں پر دفن بھی ہوئے. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. ہم جانتے نا پہلا قتل جو زمین پر ہوا وہ قابیل نے کیا تھا اپنے بھائی حابیل کا. قتل کرنے کے بعد اس کو اس بات پر تو افسوس نہیں ہوا کہ میں نے قتل کیوں کر دیا، اس کو اس بات پر افسوس ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ بھی اس کو نہیں آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جس نے بتایا کہ کیسے لاش کو دفن کیا جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان اسی طرح سے دفن کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگودو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. یہاں وسیلے کی بات آئی ہے اور لفظ جاہدو بھی ساتھ میں آیا ہے. تو اصل میں لفظ جاہدو استعمال کیا گیا جد و جہد کے لیے، تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر وسیلہ کیا ہے کہ تم کوشش کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ سکو گے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکو گے. تو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ کا مطلب ہے کہ کسی کا ہاتھ یا دامن پکڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، کہ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ تو نہیں جایا جا سکتا، کسی کے ذریعے سے جایا جا سکتا ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تک جانے کا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا. جو جتنا فرما بردار ہوگا تو اس کے یہ نیک کام دراصل اس کے لیے وسیلہ بن جائیں گے. جو جتنی جدوجہد کرے گا، جو جتنی کوشش کرے گا، یہی اس کے لیے وسیلہ ہوگا. تو نیکی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وسیلہ تلاش کرنا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو تین لوگ تھے جنہوں نے اپنے اسی وسیلے سے، یعنی اپنی نیکیوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اور وہ جو غار پر پہاڑ، جو جب وہ غار میں تھے اور پتھر اس پر آ گیا تھا، وہ پتھر سرکنے لگا اور وہ تینوں پھر وہاں سے باہر نکل آئے. تو وسیلے کا غلط مفہوم نہ لیا جائے، بلکہ جو صحیح مفہوم ہے وہ لیا جائے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کی بات توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. ہمارے پاس یہاں اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم اسلام کی جو سزائیں ہیں اس پر تھوڑا سا ڈسکس کر سکیں، یہ تو تفصیل میں جانے سے ہی بہرحال بات واضح ہوگی. لیکن صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ انسان کی بھلائی کے لیے مقرر کی ہیں، اور اسلام یہ نہیں کہتے کہ بس چھوٹی سی چوری پر ہاتھ کاٹ دو. یہاں پر حالات دیکھے جائیں گے، ماحول دیکھا جائے گا، پہلے تربیت کی جائے گی، پہلے روحانی تربیت ہوگی انسان کی، اس کے بعد یہ احکام لاگو کیے جاتے ہیں. پہلے قانون نہیں بنتا، پہلے تربیت اور اصلاح ہوتی ہے. جب تربیت اور اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے بعد قانون دیے جاتے ہیں. اور چھوٹی موٹی چوری پر سزا نہیں دی جاتی، قحط سالی ہے، بے روزگاری ہے، اس پر بھی سزا نہیں دی جاتی. یہ اس صورت میں کہ امن و امان ہو معاشرے میں، خوشحالی بھی ہو، سب کچھ ہو، تربیت کر دی گئی اور اس کے باوجود پھر کوئی چوری کرے، تب اس صورت میں سزا دی گئی ہے. اور یہ سزائیں دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک طرح کا احسان ہے کہ معاشرے میں انارکی نہ پھیلے، معاشرے میں بد چلنی کا رواج عام نہ ہو، یا پھر معاشرے میں لوگوں کے مال محفوظ رہے، ان کی جان و مال محفوظ رہے. یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد موادعه یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن یرد اللہ فتنته فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہو جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لاتے، یا ان میں سے ہو جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو اور چاہو تو انکار کر دو. انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ ان کے پاس تورات میں حکم موجود تھا، لیکن اسی وقت وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے فیصلہ کرنے کے لیے جب وہ اپنی تورات کے مطابق فیصلہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اور کچھ چیزوں کے لیے سزائیں سیم قرآن میں جو ہے اور تورات میں تقریباً وہی سزائیں مقرر کی گئی ہیں، ان سے کہا گیا کہ تمہارے پاس بھی تو تورات موجود ہے، تم کیوں نہیں اس میں سے فیصلہ کر لیتے؟ تو دراصل یہ اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدلنا چاہتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنا چاہتے تھے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑے سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، ان کو کافر کہا جا رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور آگے ہم پڑھتے جائیں گے کہ ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اور یہاں پر وہی بات آئی ہے کہ یہ جو احبار تھے، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی، وہ روشنی تھی۔ تورات کو دراصل نور بھی کہا گیا اور ہدایت بھی کہا گیا ہے، اور اب تو ان لوگوں نے اس میں بہت زیادہ تبدیلی کر دی ہے اور اصل کتاب باقی ہی نہیں رہی۔ تو یہ جو ان کے ربانی تھے اور احبار تھے، یعنی عالم تھے اور فقیہ تھے۔ اب دیکھیں، عالم الگ ہوتا ہے اور فقیہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے جو فقیہ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے، اور عالم تھے جو دین کی طرف لاتے تھے، تو ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا اس کتاب کا، اس کی حفاظت کا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑی سی قیمت کے عوض اس کتاب کو یا اس کی آیت کو بیچ ڈالا۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی تھی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر تمہیں وہ اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ اب یہاں پر دراصل کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو مہیمن کہا گیا ہے، اور مہیمن کے معنی ہوتے ہیں خود کی حفاظت اور دوسروں کی بھی حفاظت۔ یعنی قرآن، دراصل قرآن دوسری کتابوں کی بھی حفاظت کرنے والی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ پچھلی کتابوں کی جو تعلیمات ان لوگوں نے تحریف کر دی تھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ کی آیت میں تحریف کر دی تھی، وہ ساری تعلیمات بھی قرآن میں موجود ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر قرآن کے لیے مہیمن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی کے مطابق پھر فیصلہ کرنا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہاں مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں، اور ان کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ آپس میں مومنین سے محبت کرنے والے اور کفار پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اب یہاں پر کفار پر سخت ہونا اور مومنوں پر نرم ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کفار کے ساتھ سخت مطلب رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کفار سے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا اخلاق ان کے ساتھ بہت برا کر لیں، سختی سے بات کریں، ان سے اچھے سے بات نہ کریں، ہمارے اندر نرمی اور عاجزی نہ ہو، یا ہمارا رویہ اخلاق اچھا نہ ہو، نہیں، بلکہ یہاں پر کفار ہمیں سخت ترنے والا نہ سمجھیں، یعنی ہم اپنے دین کے معاملے میں تو بالکل اسٹریٹ رہیں، کوئی ہم کو کمپرمائز کرنے پر اکسا نہ سکے، لیکن ہمارا جو رویہ ہوگا پرسنلی ان کے ساتھ وہ تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ہمارے اخلاق ہی سے تو وہ دین کی طرف آئیں گے نا، لیکن دین کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے چلو ہم آپ کے خوش کرنے کے لیے آپ کی مندر بھی چلے جاتے ہیں اور آپ کی بھی تھوڑے سے تہوار منا لیتے ہیں، تو نہیں، اسلام میں اس طرح کے کمپرمائز نہیں رکھے گئے ہیں، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہونا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے ان کے دین کی طرف جھکنا یہ بالکل گوارا نہیں ہے۔ تو سخت ہم ان معاملات میں ہوں گے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کریں گے جس سے ہمارے دین پر ضرب پڑتی ہو یا زد پڑتی ہو، ہم اس معاملے میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ رہیں گے کہ ہم آپ کی کوئی چیز نہیں اپنا سکتے، کیونکہ وہ بھی ہماری کوئی چیز نہیں اپناتے، اور مومنین پر نرم ہوں گے، مومنین کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جو تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے، ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کے اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، پھر کہو کہ میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر دین کا مذاق کی بات کی گئی کہ جو دین کا مذاق اڑا لیتے ہیں اور یہ دین کو انہوں نے تفریح کا سامان بنا لیا ہے، اور یہ خاص طور سے نماز کے لیے جب منادی کی جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ یہود تھے یا اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے کہ جب اذان ہوتی تو اس پر مذاق بناتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے اگر بہت بڑا گروپ بیٹھا ہے اس میں سے صرف چند لوگ اٹھ کر نماز کے لیے جاتے ہیں، کوئی نوجوان لڑکیاں سمجھے، تو جو پیچھے بیٹھے رہنے والے ہیں وہ کیا کریں گے نماز کو جانے والوں کا، خود مسلمان ہی، مذاق میں ہاں کہتے ہیں کہ وہ بڑے نماز پڑھنے والے ہیں، بڑے نمازی ہیں، بھائی یہ تو نماز کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو کام پہلے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم کرتے تھے، مسلمانوں کے تعلق سے یہود کرتے تھے، منافق کرتے تھے، آج وہی کام کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں کہ بڑے نمازی بنتے ہیں یا کسی بھی طرح کا مذاق اڑائیں گے، بہرحال لیکن مذاق ضرور اڑائیں گے کیونکہ خود تو نماز پڑھنے نہیں جا رہے نا، تو لہٰذا پھر اگر یہ مذاق نہ اڑائے تو پھر کیونکہ ان کو بھی ہر کوئی برا کہے گا نا اس وجہ سے، تو پہلے کا پہلے یہ مذاق اڑا دیتا ہے کہ ہم کو کوئی برا نہ کہے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنی دھمکی دی ہے ان ایسے لوگوں کو اور کس طرح سے وارن کیا ہے. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہی دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. تھوڑی سی قیمت پر اللہ تعالیٰ کی آیت کو بیچنے والی بات کی گئی تھی نا پہلے یہود کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں، دراصل وہ یہاں پر اور کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے علماء اور مشائخ ان کو گناہ پر روکتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ اگر گناہ پر ان کے مشائخ ان کو روکتے تو پھر ان کا جو وہ ان کی چودھراہٹ تھی ختم ہو جاتی، لوگ برا مان جاتے. تو اصل اللہ تعالیٰ کی کتاب کی قیمت لینا کیا ہے کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف کام ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو اور ہم منہ بند کر کے بیٹھے رہیں کہ ہم اس لیے یہ کام کو برا نہ کہیں کہ یہ لوگ برا مان جائیں گے یا ہمارے تعلقات ان سے خراب ہو جائیں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیت کو بیچنا. دراصل اجرت لینے کی بات یہاں پر نہیں ہے کہ دین کا کام کر کے اجرت لی جائے، وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس پر بھی ہم بات کریں گے دلائل کے ساتھ. لیکن یہاں پر بات یہ کہ یہ لوگ جو قیمت لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، وہ یہ تھی دراصل آیت کی قیمت کہ لوگوں کو روکتے نہیں تھے برائیوں پر. یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہوں پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے. تو یہ علماء اور مشائخ کا کام ہوتا ہے، جو ربانی ہوتے ہیں اور احبار ہوتے ہیں، جو عالم اور فقیہ ہوتے ہیں، دونوں کا مل کر یہ کام ہے کہ عالم روحانی تربیت کرے گا لوگوں کی، ان کی اصلاح کرتا رہے گا، اور جو احبار ہوں گے، جو فقیہ ہوں گے، وہ برابر فتوی دیں گے کہ ہاں یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. سود ہر حال میں ہم جانتے ہیں حرام ہے، تو برابر ان کو فتویٰ دینا ہوگا چاہے اس پر ان کے مفاد پر زد ہی کیوں نہ پڑے. تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ واضح کر کے کھول کر بتا دینا ہوگا. یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر ان کے اس بکواس کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت ڈال دی. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. یہ دراصل یہودیوں نے الزام لگایا تھا اللہ تعالیٰ پر، نعوذ باللہ. آپ دیکھیں ان کی ہمتیں کتنی بڑھ گئی تھی نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض دے یا اللہ تعالیٰ کو قرض ہنسنا دے تاکہ اللہ تعالیٰ سے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، تو نعوذ باللہ یہ اس طرح سے مذاق کرتے تھے کہ اچھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہو گئے، بخیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑ گئی، یعنی اس طرح کے جملے کہنے لگے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لعنت ان کے اوپر ان کے اس قول کی بدولت. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، جس کو جس طرح سے چاہتا ہے وہ تو رزق دینے والا ہے. تو بہرحال یہ ان کے اعمال تھے. اگر اس سرکشی کے بجائے اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن اکثریت سخت بدعمل ہیں. آپ دیکھیں یہ وہ والی آیت ہے جو ہمیں یقین دلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر بھلا کسی اور کی بات سچ ہو سکتی ہے، کہ اگر اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے تو زمین بھی اپنے خزانے کھول دے گی اور آسمان بھی رزق برساتا رہے گا. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قائم کرنے کا نتیجہ، اور یہ ہم نے دیکھا، یعنی ہماری سیرت ہمیں بتاتی ہے، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، اسلام کی ہسٹری، کہ جب کتاب کو قائم کیا گیا، اس کے احکام کو نافذ کیا گیا، کتاب پر عمل کیا گیا تو زمین نے اپنے پورے خزانے کھول دی اور آسمان برستا ہوا پایا گیا، یعنی ہر طرف سے رحمت ہی رحمت تھی کہ تم اگر کتاب کو قائم کرو گے تو دنیا ہی تمہارے لیے جنت کا نمونہ بنا دی جائے گی. ہر طرف سے تم کو خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قائم کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے رحمت کے خزانے کھول دے گا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیکی سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. یقینا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یہاں پر ان لوگوں کے درمیان یعنی عیسائیوں میں بھی دو قسم کے لوگ تھے دراصل. ایک تو وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے کہ وہ نبی تھے، لیکن وہ اس پر عقیدہ رکھتے کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے گوشت پوست کے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گیا ہے نعوذ باللہ. تو یہ جو حلول کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے کسی کے جسم میں، اور بہت سارے جو صوفیزم میں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایک ایسے اسٹیج آتی ہے کہ آپ بہت زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، یا اللہ کا ورد کرتے رہو، یا جنگلوں میں نکل جاؤ، یا صوفی بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص میں حلول کر جاتا ہے. ایک وہ بھی ایک شعر بہت پڑھا جاتا ہے صوفیزم میں کہ میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے نعوذ باللہ. تو دراصل یہ وہی والا شعر ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے، یعنی مجھ پر نعوذ باللہ، تو میں اللہ کے برابر بن گیا نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ مجھ میں حلول کر گیا ہے. تو یہ صوفیزم کی پیداوار ہے جو کہ یہ رہبانیت سے آئی ہے، اور عیسائیوں کا طریقہ ہے جس پر ہم سب جانتے ہیں نا کہ جس کو ناپسند کیا گیا، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹا بنایا، یا تین میں کا ایک خدا کہا جن لوگوں نے. تو یہ حلول کا عقیدہ یہ مسلمانوں میں بھی بعد میں رائج ہو گیا تھا، عیسائیوں کا دیکھا دیکھی. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک رب کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئیں تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کہ یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھ ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں. تو رب وہ ہوتا ہے جس کو کسی چیز کی حاجت یا ضرورت نہیں ہوتی، جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. جو بھی لوگ یعنی جو لوگ کھانا کھانے کے محتاج ہیں، جو لوگ کھانا کھانے کی حاجت رکھتے ہیں، یا جن کو نیند آتی ہے، یا جو ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں، تو وہ کوئی بھی رب نہیں ہو سکتے، وہ سب کے سب انسان ہی ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم. قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا احوا اقوم قد ضلوا من قبل وَأَدَلُّ كَثِيرًا وَدَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، ان سے کہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواد سبیل سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ آپ دیکھیں بار بار وہی ذکر آ رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، ان کے جو علماء تھے ان کے احبار تھے وہ سب بھی یہ کام سے رک گئے تھے، اور عام لوگ بھی کہ کسی کو برائی کرتے دیکھتے لیکن اس پر خاموش رہتے تھے، اس برائی کو برائی نہیں کہتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ معاشرے کا کیا حال ہوا ہوگا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں یعنی فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تم ان اہل کتاب کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ ایکچولی جملہ اسی وقت پورا ہو رہا تھا، تھوڑا سا یہ آگے کا بھی لے لیا گیا، کل ان شاء اللہ ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ بہرحال اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ نصارہ زیادہ قریب ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، تکبر نہیں ہے۔ اسی لیے حق کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ سمجھے تکبر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود صرف 15 یا 18 تھے جو لوگ ایمان لائے تھے، اور نصارہ زیادہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے کیونکہ ان کے اندر عاجزی تھی۔ بہرحال اسی بنا پر وہ اسلام قبول کرتے رہے، اور یہود چونکہ ہٹ دھرم تھے، ضد اور اناد رکھتے تھے، حسد تھا ان کو اور تکبر تھا ان کے اندر، اسی بنا پر خیر ان تک نہیں پہنچ سکا۔ تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیر ہم تک پہنچے تو ہم کو ان سارے تعصبات سے پاک ہونا ہوگا، یعنی کسی ایک مکتب فکر سے ہم ایسا تعصب نہ رکھیں کہ بس فلاں فرقہ ہی صحیح ہے فلاں فرقہ غلط ہے۔ نہیں، خیر جہاں سے بھی ملتی ہے ہم کو لینا ہے جو صحیح ہے، صحیح عقیدے کی بنیاد پر اگر جو بات ہوگی وہ ہم لے لیں گے، قبول کر لیں گے۔ اور جیسے جہاں پر ہٹ دھرمی، تعصب اور حسد اور تکبر آئے گا، انسان پھر ہر قسم کی خیر سے محروم ہو جائے گا، اور سمجھے اس نے اپنے سامنے ایک بیریئر بنا لیا، اب کوئی خیر اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی پیدا کرے، ہمیں ہر قسم کے تعصب سے، حسد سے، تکبر سے بچائے، اور صحیح راہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کھول کر واضح کر دے تاکہ ہم اس کو اپنانے والے بنیں، اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سیکھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے، جو جو اچھی اچھی باتیں تھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنانے والا بنا دیں، اور جو بری باتیں تھیں اس سے اب ہم کو روکنے والا بنا دے یا رکنے والا بنا دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔